عید مبارک ہو آج کے دن کے مناسبت سے. اپنی نشست ہم آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ وعلى آلائکم اجمع. اما بعد, مہدویت کے اوپر ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس میں ہم جوانب کا جائزہ لیا جو کہ امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی فجر شریف کے متعلق تھے. ابھی تک ہم جس ٹاپک کو پڑھ چکے ہیں وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کی وجوہات اور علل تھی, اور اس کے بعد ہم جس موضوع کی طرف منتقل ہوئے ہیں وہ نیابت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے حوالے سے بھی موٹی موٹی گفتگو ہماری گزشتہ ہفتے ہوئی, جس میں چند مقدمات کی صورت میں ہم نے اس موضوع کو مد نظر رکھا تھا. پہلا, امام علیہ الصلوۃ والسلام امام زمانہ علیہ السلام نے امت سے ایک رابطہ رکھا ہوا ہے اور وہ رابطہ نیابت کا رابطہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام ہو اور امت کا اس سے رابطہ نہ ہو. رابطے کے بغیر امام کا تصور ہو نہیں سکتا, کیونکہ امامت ایک ایسا مقولہ ہے یا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے دو سرے ہیں. یہ ایک جہتی نہیں ہے وہ, بلکہ دو جہتی ہے کہ جیسے ہی ایک طرف کا تصور آئے گا دوسری طرف کا تصور خود بخود ذہن میں آنا چاہیے. مثلا اگر اوپر کا تصور آئے تو ذہن میں نیچے کا تصور خود بخود آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر بیٹے کا تصور خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے. یہی حال اسلامی معنی اور مطالب میں نظریہ امامت بھی ہیں کہ جیسے ہی امام کا تصور آئے گا تو فوراً امت کا تصور آنا چاہیے, اگرچہ ہمارے لیے ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلامی معارف اور اسلامی تعلیمات سے اس طور پہ آشنا نہیں ہوتے کہ ہمارے ذہن میں وہ صلاحیت کر جائیں. اگر ذہنی پریکٹس کی جائے اور اس مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا تعلق ایسی موضوعات سے بنتا ہے کہ جن میں ایک شے کے تصور سے فوراً دوسری شے کا تصور آ جاتا ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں موضوعات کہ جس میں وہ یک جہتی ہوتے ہیں, یہ جہت کافی ہوتی ہے اس کے تصور کے لیے, دوسری جہت کا آنا ضروری نہیں ہوتا. مثلا خداوند عالم کا واحد ہونا, ایک ہونا, خدا کے واحد ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور تصور ہمارے ذہن میں آئے, لیکن خداوند عالم کے خالق ہونے فوراً مخلوق کا تصور آئے گا. لیکن صفت علم ایسی نہیں ہے کہ جیسے ہی خدا کے علم ہونے کا تصور آئے تو ضروری نہیں ہے کہ اس شے کا بھی تصور آئے جس کا علم اللہ کو حاصل ہوا. لیکن خالق ہونا, رازق ہونا یا اس طرح کے دیگر مفاہیم دو جہتی تصور ہیں کہ جیسے ہی ایک طرف کا تصور آئے گا دوسری طرف کا بھی تصور ابھر آئے گا. امام ایسا ہی ایک تصور ہے کہ جیسے ہی انسان کے ذہن میں ایک شے کا تصور آئے, یعنی امام کا تصور آئے, فوراً امت کا بھی تصور آئے گا. پھر ہم نے یہ پچھلے ہفتے ملاحظہ کیا کہ کسی بھی ذات کو یا کسی بھی شخصیت کا جائزہ لینے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک دفعہ اس کی ذاتیات اور اس کی شخصیت کو مد نظر رکھ کے جائزہ لیا جاتا ہے, اور ایک دفعہ اس کے منصب اور اس کی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. مثلا ہمارے ایک کلاس میں مانیٹر ہے, ایک دفعہ ہم مانیٹر کے اعتبار سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ مانیٹر ہے, اس کی یہ ذمہ داریاں ہیں, یہ تمام مانیٹروں میں سب سے اچھا مانیٹر ہے, اور ایک دفعہ عام طور پہ کہ یہ ایک اچھا لڑکا ہے, اس اعتبار سے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. امام معصوم کے حوالے سے بھی ہم اسی طرح سے جائزہ لیتے ہیں. ایک دفعہ ان کی ہم ذاتی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں جس کا امام تعلق ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے فضائل ہیں, ذاتی کمالات ہیں, وہ اس کا تعلق امامت سے نہیں ہے. امامت ایک منصب ہے, جبکہ یہ فضائل اور ذاتی کمالات امام کے ذاتی ہیں جو خدا نے انہیں عطا کی ہیں. اس لیے ان کے برابر کوئی ہو بھی نہیں سکتا، ان کے ذاتی کمالات، ان کے ذاتی فضائل تک نہ کوئی ملک مقرب پہنچ سکتا ہے، نہ نبی مرسل رسائی حاصل کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ ہم جیسے افراد جو کہ ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، وہ کیسے ان کے فضائل اور ان کے کمالات کے مطابق ہو جائیں۔ البتہ جب ہم امامت کے پوائنٹ آف ویو سے جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک واجب فریضہ عائد ہوتا ہے، اطاعت کا ہے، کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امام، یہ ذات یا یہ شخصیت امام ہے، تو فوراً ہمارے اوپر اطاعت واجب ہو جاتی ہے، یعنی وہ ہمارے لیے اسوائے حسنہ ہے اور جو وہ کر رہے ہیں ویسا ہم نے کرنا ہے۔ اب اس بات سے کہ جو وہ کر رہے ہیں ویسا ہم نے کرنا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان جیسے ہو جائیں گے۔ امامت اور نبوت اور رسالت کے پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہم نے ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ جو آئے ہیں اور کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے پیچھے چلیں۔ مثلا اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں قربانی دیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام دین کی خاطر اپنا سر کٹاتے ہیں، اپنی جان، مال، عزت، ہر چیز دعو پہ لگاتے ہیں، تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس مسئلے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اسوہ نمونہ ہیں۔ لیکن کمالات بات آئے گی، علم امام ہو گیا، امام کے فضائل ہو گئے، جود و سخا ہو گئی، شجاعت ہو گئی، تو ہم اس کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتے۔ اس لیے یہ منصب کے دائرے میں جائزہ لینا شخصیت کا کچھ اور معنی ہوتا ہے، اور ذاتی کمالات اور فضائل کے عروج سے اس کا جائزہ لینا کوئی اور صورت بنتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو سب سے زیادہ نمایاں کرنا چاہیے تھا وہ امامت کے حوالے سے تھا، کیونکہ فضائل اور ذاتی کمالات خدا اور ان کے درمیان کے معاملات ہیں، جسے نہ ہم بہتر طور پہ جان سکتے ہیں، ہمیں جتنی خبر دی گئی ہے اس کو قبول کرنا ہے، کیونکہ ہم باطنی طور پہ تو درک نہیں کر سکتے کہ وہ خدا کے کس قدر قریب ہے، وہ کس قدر بلند ذات ہیں، کیونکہ ایک جو انسان نیچے زمین پر ہو وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کیسے اس کا احساس کر سکتا ہے جو شے پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ تو اسی لیے اسی طریقے سے اہل بیت اور انبیاء علیہ السلام بہت عالی اور افضل ترین خدا کی خلقت ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں درک کرنے لگ جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ خدا اور ان کے درمیان کی چیز ہے، ہمیں اطلاع دی گئی اور ہم عاجز اور انکساری سے انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں جس چیز کے سمجھنے کا کہا گیا ہے وہ ان کا منصب امامت ہے، منصب نبوت ہے، منصب رسالت ہے۔ جس چیز کے اوپر اعتقاد ہمارا واجب ہے، ضروری ہے، وہ ان کا منصب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منصب ہمارے لیے ہے، وہ جو منصب امامت اور منصب نبوت خداوند عالم نے انہیں عطا کیا ہے وہ ہماری ہدایت، ہماری تربیت اور ہمارے سفر کمال کے لیے عطا کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پہ عائد کر دی کہ ہم ان کی اطاعت کریں، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار پائیں، اور اس جہد سے ہم ان کی ذات کا ملاحظہ کریں، نہ کہ ان کے مرزات اور فضائل کی جہد سے ہم پہلے سٹیپ میں ان کا ملاحظہ کریں، کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ ثابت ہیں، ان تک ہماری رسائی بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کے سامنے، ان فضائل اور کمالات اور معجزوں کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے کہ جیسا انہوں نے کہا ہے ہم خاموشی سے سر تسلیم خم کر لیں۔ لیکن جس جہد ہمیں لینا چاہیے، انہیں ڈسکس کرنا چاہیے، ان کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، وہ معرفت امامت کے باب سے حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ روایات میں صریحاً وارد ہوا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی معرفت صرف خدا اور ان کے اس کا آخری نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے خدا کی جو عبد ایک مخلوق معرفت حاصل کر سکتی ہے، اوج کی معرفت، وہ صرف یہی اہل بیت علیہ السلام، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آئمہ معصومین علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر روایت میں وارد ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ رسول خدا کی بھی حقیقی معرفت صرف یہ اہل بیت علیہ السلام رکھتے ہیں۔ تو اس میں تو باقی افراد کا نام ہی نہیں آتا کجا ہم ان کے باطنی کمالات کو درک کرنا شروع کر دیں، یہ ہماری استطاعت سے باہر ہے، ہم تو اس سے بہت دور ہیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام جو بات کرتے ہیں کہ معراج میں انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک لحظہ اس سے آگے بڑھوں تو میرا وجود جل کے راکھ ہو جائے گا، یعنی سکت نہیں ہے کہ میں برداشت کر سکوں۔ اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے باطن کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، ان کے کام فضائل فضائل کی معرفت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے ہم فضائل سنیں اور اس کو تسلیم کر لیں عاجزی کی بنیاد پہ، کیونکہ وہ خداوند عالم نے روایات کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں، ورنہ اس کا در کرنا ہماری استطاعت سے باہر ہے. جو چیز ہم در کر سکتے ہیں وہ منصب ہے ان کا، یعنی منصب نبوت ہے، منصب رسالت ہے، اسی طریقے سے منصب امامت ہے. یہ وجہ بنتی ہے کہ خداوند عالم نے جو تعارف قرآن میں جا بجا کرایا ہے وہ ان منصبوں کے اعتبار سے کرایا ہے، کیونکہ بشریت کے لیے یہ والا پہلو ان کا رکھا گیا ہے، نہ کہ دوسرا پہلو رکھا گیا. دوسرے پہلو کی بارے میں تو اس قدر حساسیت ہے کہ شیطان نے بھی جب آرزو اس کی نہیں کی، شیطان نے آدم علیہ السلام کے بارے میں غرور کیا، لیکن خداوند عالم نے کہا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو علیین میں سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں علیین میں سے نہیں ہوں. یعنی یہ آرزو شیطان نے بھی نہیں کی، وہ بھی نہیں یہ سوچ سکتا کہ ان کے مرتبے اور بلندی کے قریب بھی آ سکے. بس یہ دوستو اس طرف ملاحظہ کریں کہ ہمیں جس جہت سے زیادہ معرفت حاصل کرنی چاہیے، زیادہ تکوتو کرنی چاہیے، وہ منصب نبوت ہے، منصب امامت ہے، منصب رسالت ہے. ان منصبوں کے تحت ان کی شخصیات کا ہم جائزہ، تاکہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار پائیں. جب یہ بات ہماری ختم ہو گئی تو اب ہم اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں کہ امامت خود کیا ہے. امامت خداوند عالم نے دین کی حفاظت اور اس کے نفاذ کے لیے ایک منصب مقرر کیا ہے، یعنی امام کا فریضہ دین کی حفاظت اور دین کا نفاذ ہوتا ہے. اسی لیے یہ والا منصب گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور رسول کے پاس بھی تھا، ایسا نہیں ہے کہ امامت ان کے علاوہ کوئی امام نہیں گزرے. نہیں، بے شمار انبیاء علیہ السلام امام بھی تھے اپنے وقت میں، بہت سارے رسول، بلکہ کتب میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی رسول تھے سب امام تھے. اور قرآن کی صریح آیت بھی ہے کہ ان انبیاء کے نام لیے، اسحاق، یعقوب، اسماعیل اور یوسف علیہ السلام، ان کے نام لینے کے بعد خدا فرماتا ہے وجعلناہم ائمۃً، ہم نے ان کو امام قرار دیا، یہدون بامرنا، ہمارے امر کے طرف یہ لوگ ہدایت کرتے ہیں. تو خدا نے انہیں منصب امامت کے اوپر بھی فائز کیا. اور منصب امامت چونکہ اس کی ضرورت ہمیشہ باقی رہنی تھی، اس لیے خدا نے خام النبیین کا منصب تو قرار دیا کہ اب نبیوں کے نبی کوئی نہیں آئے گا، رسول کوئی نہیں آئے گا، لیکن خاتم الائمہ قرار نہیں دیا، بلکہ امامت کی ضرورت تھی. اور جب امامت کی ضرورت چلتی رہی، امام مہدی علیہ السلام تک بات پہنچی، تو ان کو خاتم الائمہ کا لقب دیا گیا کہ اس کے بعد اب امام بھی کوئی نہیں آئے گا. ہاں البتہ خدا کی طرف سے امام نہیں آئے گا، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ امامت چلے گی نہیں آگے، ختم ہو گئی. نہیں، امام مہدی علیہ السلام پہ اگر امامت آ کے رکی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امام زندہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ امام بھی نہ ہو اور منصب امامت بھی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اب امامت جو چلے گی وہ اپنی ایک نظام بنا کے چلے گی، یعنی نظام امامت کی حکمرانی ہوگی، کسی اور نظام کی حکمرانی نہیں ہوگی. اس لیے جب نبوت اور رسالت کا منصب ختم ہوا تو اب ضرورت اس کی تھی کہ شریعت کامل ہے، اس کی حدود واضح ہو چکی ہیں، اس لیے اس کو محفوظ رکھا جائے اور نافذ کیا جائے. اور ان دونوں کاموں کے لیے، حفاظت کے لیے بھی اور نفاذ کے لیے بھی، حکومت ضروری ہے. نفاذ کبھی بھی حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی کلاس نہیں ہے، ایک چھوٹا سا دفتر لیں، اگر وہاں پہ ایک ایسی اتھارٹی ہم قرار نہیں دیتے کہ جس کی بات چیت چل سکے اور جس کے انڈر سب کے سب آئیں، تب تک ادھر نظم و ضبط قائم نہیں ہو سکتا، نفاذ نہیں ہو سکتا اصول اور قواعد کا. اصول اور قواعد کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ ایک اتھارٹی کو اس جگہ کے سب لوگ قبول کریں، اور خالی قبول کرنا بھی ہے بلکہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ قوت کا ہونا بھی ضروری ہے، عملی قوت کا. کیونکہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ منصب تقسیم ہوتے ہیں، مثلا یہ جنرل سیکرٹری ہے، یہ فلاں سیکرٹری ہے، یہ فلاں مینیجر ہے، لیکن اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہوتی، قوت کسی کے پاس نہیں ہوتی. قوت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قبول بھی نہیں کرتا. یہ وجہ بنتی ہے کہ اگر امامت کے نظریہ کو ہم نے عملی کرنا ہے، یعنی امام نے آ کے نفاذ کرنا ہے، تو نفاذ کرنے کے لیے قوت چاہیے. اور قوت بھی دو طرح سے چاہیے ہوتی ہے، ایک مالی صورت میں ہوتی ہے اور ایک افرادی صورت میں ہوتی ہے. قوت مالیات کا آئمہ علیہ السلام کے لیے ایک سلسلہ خداوند عالم نے الگ سے جدا طور پہ نکالا ہے جس کو ہم خمس کہتے ہیں. وہ اہل بیت علیہ السلام کے وہ مالی قوت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ عالمی حکومت قائم کر سکتے ہیں اور خدا کے دین کا نفاذ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے افرادی قوت جو فراہم کی گئی اس کا نام اطاعت ہے کہ امت کے اوپر یہ واجب ذمہ داری قرار دے دی گئی کہ وہ امام کی اطاعت کریں. اور جب یہ دو عناصر یکجا ہو جائیں تو اس کا آلریڈی یا لازمہ نکلتا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک حکومت قائم ہو جائے. اس لیے جس دور میں بھی آئمہ علیہ السلام کا ساتھ لوگوں نے دیا وہاں پہ حکومتوں میں ہلچل دکھائی دی, یا آئمہ علیہ السلام کے پاس اس قدر مال آیا کہ وہ لوگوں کے حوالے لوگوں تک رسائی حاصل کر سکیں, لوگوں کے حالات بہتر کر سکیں, تو وہاں پہ ہم دیگر حالات اور دیگر زمانوں سے بہتر صورتحال پاتے ہیں. مثلا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دونوں چیزیں تھیں. امام علی علیہ السلام نے حاکم شام کے خلاف جنگ کی, امام حسین علیہ السلام کے پاس دونوں چیزیں میسر آئیں, انہوں نے خروج کیا. باقی ائمہ علیہ السلام کے پاس وسیع پیمانے پہ یہ دو چیزیں ان شرائط کے ساتھ مہیا نہیں ہوئی جن شرائط کے ساتھ امام علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو میسر آئی تھی. یہ وجہ بنتی ہے کہ پھر انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ ان ذرائع کو استعمال کیا جائے. اس لیے افرادی قوت کے لیے نظام نیابت کو انہوں نے پھیلایا اور مختلف علاقوں میں اپنے نائب بھیجے. یہ نائب وہ ذریعہ بنتے تھے کہ جس کے ذریعے سے لوگ امام علیہ السلام سے مربوط ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ ٹرانسفارمر سے اگر بجلی جاتی ہے تو وہ تاروں کے ذریعے سے جاتی ہے, اور یہ تار بے شمار چراغوں کو روشن کر دیتے ہیں. یہ سب چراغ اور یہ سب لائٹ جو ہیں وہ تار سے مربوط ہیں, اور تار جو ہے وہ انرجی کسب کر رہی ہے ایک ٹرانسفارمر سے. یہ ٹرانسفارمر کی مثال ہمارے اس نظام میں بھی مربوط ہے کہ امام علیہ السلام ایک ایسی ذات ہیں جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے, اور ان سے جب ہدایت صادر ہوتی ہے تو وہ ان کے نائبین کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے. یہ ایک سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی رائج تھا اور آئمہ علیہ السلام کے دور میں بھی رائج تھا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم کی آیات کے مطابق خود خواہش کی کہ اس نظام نیابت کو مزید پختہ کیا جائے. اس لیے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اے خدا میرے بھائی کو میرا وزیر قرار دے, یعنی میرا جانشین قرار دے, میرا مددگار قرار دے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو اپنا جانشین باقاعدہ بنایا, اپنا نائب ادھر مقرر کیا, اور جب کہیں جاتے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جاتے. یہی سلسلہ چلتا رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جانشین تھے, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ پہنچا, اور ادھر بھی نیابت کی صورت میں سلسلہ چلا. جیسا کہ جب تبوک میں سے جا رہے تھے تبوک کے لیے مدینے سے, تو مدینے میں اپنا نائب چھوڑ کے گئے امام علی علیہ السلام کو. یہی وجہ ہے کہ اہل تشیع اس بات کی پر بڑے مصر ہیں اور شدت پسند ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رت ہوئی تو تب وہ حتمن کسی کو جانشین اور اپنا نائب چھوڑ کے گئے. اس بارے اختلاف نہیں ہے کہ کوئی جانشین اور نائب نہیں ہوگا, شیعہ سنی اس بارے میں متفق ہیں کہ کسی کو نائب ہونا چاہیے, کسی کو جانشین ہونا چاہیے. اختلاف اس میں ہے کہ آیا چھوڑ کے گئے یا نہیں گئے. اسی طریقے سے پھر شرائط میں اس کی اتباع میں شرائط میں اختلاف آ جاتا ہے, لیکن آپ اس اتفاق نیابت کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کسی کو. حتیٰ کہ اگر آج بھی اہل سنت میں کسی جگہ پہ حکومت اسلامی قائم ہو اور اس کا لیڈر امیر المومنین کہلائے, تو وہ امیر المومنین نائب رسول کہلائے گا ان کی نظر میں. نیابت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. نیابت کا سلسلہ وہ الہی سلسلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر دین اور مکتب کھڑا ہے. اگر اس نظام نیابت کو ہٹا دیں تو پھر دین اور مکتب ختم ہو جائے گا. مثلا کس کو حق پہنچتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں وہ ان کی جگہ کو سنبھال لے؟ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا اصولا. پھر حق دینے کے لیے جواز پیدا کیا جاتا ہے. اس لیے خداوند عالم نے لوگوں کی حکمرانی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, عام افراد کے ہاتھ میں دی نہیں ہے. اور جب خدا نے نبی اور رسول اور امام کو بھیجا, وہ بطور حاکم بنا کے بھیجا ہے, بطور فتویٰ دینے والا نہیں بھیجا, ایک مولانا صاحب ہیں جو تعویذوں سے علاج کریں یا کوئی دم شم پڑھ دیں یا جنات بھگا دیں یا فتویٰ دے دیں، یہ حیثیت نہیں تھی اہل بیت علیہ السلام کی، نام بھی علیہ السلام کی. ہم اگر سیرت اہل بیت علیہ السلام اٹھائیں، سیرت انبیاء علیہ السلام اٹھائیں، ہمیں کسی نبی اور کسی امام کی سیرت میں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ کبھی انہوں نے پھونک مار مار کے پانی دیا ہو کہ فلاں کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، لوگوں کو تعویذ بنانے کے لیے ایک جگہ پہ عبادات کرتے رہے ہوں اور تعویذوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہو. وہ اپنے آپ کو اس منصب پہ کبھی بھی نہیں سمجھتے تھے. اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام اور آئمہ علیہ السلام کبھی اس منصب کے اوپر فائز نہیں رہے کہ صرف لوگوں کو فتوے بتائیں. اگر لوگوں کو فتوے بتانا مقصود ہوتا تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک انبار ہمارے پاس ہوتا فتاوا کا. جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں شیعہ سنی دونوں علمی دنیاؤں میں سب سے زیادہ جو کتابیں پائی جاتی ہیں وہ فقہی فتاووں کی ہیں. اگر انبیاء علیہ السلام اور آئمہ علیہ السلام فقہی فتاوا دینے والے منصب کے اوپر ہوتے تو پھر تو دیگر انبیاء کی بھی ہمارے پاس کتابیں موجود ہوتی فتاوا کی. یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ فقہی فتاوا بتانے کے لیے بھی معمور نہیں کیے گئے، بلکہ اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہیں. یہ ذمہ داریاں اس کے ذیل میں آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں، بلکہ اس سے بہت بڑی ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری لوگوں کے امور کو سنبھالنا ہے، معاشرے کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے. یہ امام کا فریضہ ہوتا ہے. اس لیے جس نبی نے معاشرے کی امام باغ دوڑ سنبھالی ہے اس نے گویا فرائض امامت انجام دیے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ رسول نہیں ہے، نبی ہیں. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام والسلام جنہوں نے پورے مصر کی حکومت سنبھالی، وہ اس وقت جب مصر کی حکومت سنبھال رہے تھے نبی بھی تھے اور امام بھی تھے. امامت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کی باغ دور سنبھالے اور لوگوں کے امور کو سنبھالے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں فقہی فتاوی جات کی بجائے تعویذ اور دم درود کی بجائے عام حالات زیادہ نظر آتے ہیں. مثلا فلاں ملنے آیا تو ایسا رویہ تھا رسول اللہ کا، فلاں جگہوں پہ یہ حکمت اختیار کی، فلاں جگہوں پہ یہ رسول اللہ نے کیا. ایک عام انسان کی طرح انہوں نے بے شمار امور انجام دیے. اس وجہ سے امور انجام دیے کہ ان امور کو انجام دینے کے لیے بہترین صورت میں اگر کوئی عمل انجام دیا جا سکتا ہے تو وہ یہی ہے. مثلا اگر ایک شخص نے اپنے گھر بار سے میل ملاقات کرنی ہے، اپنے گھر بار کے اندر بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرے؟ وہ اگر یہ چاہے انسان کہ بہترین طریقہ کار کا انتخاب کرے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی پر. اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بہترین اور خوبصورت ترین ظاہری طور پہ ایک انسان نظر آؤں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھے، ویسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے. اس لیے اخلاقیات، آداب، عقائد اور نظریات، ان کی باتیں ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں آئمہ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں. اور ادھر سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے منصب عموماً ایک سیاسی حاکم کی صورت میں منصب تھے. یہ جو ایک مد نظر ہمارے ہوتا ہے کہ معاشرے کی باغ دوڑ کی جائے، حکومتیں سنبھالی جائیں، لوگوں کے فیصلے کیے جائے، لوگوں کو کسی بندے سے مربوط کرایا جائے، لوگ کسی کے انڈر آ جائیں، یہ صرف اور صرف الہی حاکم کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا. اور حکومت حقیقت میں خدا کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. یعنی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ لا حکم الا للہ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس سے غلط استفادہ خوارج نے کیا. خوارج نے یہ نعرہ لگایا تھا لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی حکومت قابل قبول نہیں ہے. تو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں پورا ایک خطبہ ان سے منقول وارد ہوا ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ بول رہے ہیں وہ کلمہ حق ہے، لیکن جو مراد لے رہے ہیں وہ مراد باطل ہے. اس لیے کہ خدا نے حکومت کے لیے اپنی طرف سے بندوں کو بھیجا ہے، اور حتمن بندوں کے اوپر ایک بندہ خدا حکومت کرے گا اور کوئی حکومت نہیں کر سکتا. یعنی یہ بات حق ہے کہ حکومت صرف اللہ کا حق ہے، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کو اپنے انڈر لے آئے. یعنی ہم انسانوں میں جتنا مرضی ہم لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں، حتیٰ کہ معصوم ہی کیوں نہ بن جائیں، ہمیں ذاتی طور پہ یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں کسی کو اپنے انڈر لے آؤں، میں کسی مومن کو اپنے انڈر لے آؤں، اپنی آل اولاد کو اپنے انڈر لے آؤں، اپنے کسی شاگرد کو اپنے انڈر لے آؤں. یہ خدا نے ہمیں حق نہیں دیا. اچھا، اب جب یہ بات ہمارے ذہنوں میں سما گئی کہ مالکیت اور حکومت اور کہ اقتدار صرف اللہ کی ذات کا حق ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ خدا نے اس کا نظام کیا بنایا. جب خدا کی طرف رجوع کریں گے تو خدا کہے گا میں نے باقاعدہ سب سے مضبوط اور ٹھوس نظام اسی کا بنایا، حکومت کا بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ پر اثر ہے اور انسان کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ سوسائٹی اور گورنمنٹ ہے، حکومت ہے. حکومت اور سوسائٹی انسان کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے. مثلا ایک انسان کا ایک برا دوست ہے اور وہ دونوں گپ شپ ساری عمر لگاتے رہتے ہیں. آپ ملاحظہ کریں ایسے افراد کا تو دیکھیں گے جتنی مرضی دوستی ہو ایک نو کا اثر اس کے اوپر ہوگا، یعنی اثرات ہوں گے دوستوں کے، رشتہ داروں کے، گھر کے ماحول کے، خاندان کے ماحول کے، سب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن جو معاشرے کے اثرات ہوتے ہیں وہ قابل مقایسہ نہیں ہیں. معاشرہ سب سے بڑا استاد ہے جو انسان کو لاشعوری طور پہ ایسی باتیں پڑھا دیتا ہے کہ انسان اسے نظریات اور عقائد کی حیثیت دینے لگ جاتا ہے. بے شمار ہمارے ابھی بھی جس حالت میں یا جس حال میں ابھی ہم کھڑے ہیں، ایک دفعہ اپنے باطن میں نظریات اور عقائد کا جائزہ لیں کہ کیوں میں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے، کیوں میں نے یہ نظریہ بنایا ہوا ہے. ہم اگر ایک لسٹ بنائیں عقائد کی، جو ہم ہمارے سینے میں عقائد دفن ہیں، ان کی ایک لسٹ بنائیں اور لسٹ کے سامنے وجوہات لکھیں کہ یہ عقیدہ کیوں بنا، یہ عقیدہ کیوں بنا، یہ نظریہ کیوں بنا، تو نتیجہ کیا نکالیں گے کہ 90% عقائد اور نظریات کی وجہ معاشرہ ہے. معاشرے نے وہ ہمیں نظریات دیے ہیں، معاشرے نے وہ ہمیں افکار دیے. اس کا نتیجہ اگرچہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بہت زیادہ پر اثر ہے، لیکن جو چیز ہمارے لیے قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ سب سے بڑا ذریعہ انسان کی تربیت کا. انسان کی تربیت کا معاشرے سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے. انسان کی ہدایت کا معاشرے سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور اسی لیے انبیاء علیہ السلام اور آئمہ علیہ السلام نے جو موومنٹ کی ہے، جو حرکت کی ہے، جو تحرک معاشرے میں لائے ہیں، اس نے پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا. مثلا حضرت نوح علیہ السلام، دیکھنے میں صرف 950 سال میں 7 افراد ان کے ساتھ جڑے، صرف 7 افراد، لیکن اس قدر انہوں نے معاشروں کو ہلایا ہے کہ آج بھی ہمارے لیے مثال ہیں. اور قرآن کریم بار بار ان کی بات کرتا ہے نوح علیہ السلام کی. اگر حضرت نوح علیہ السلام کے عمل میں اتنی بڑی جان نہ ہوتی تو ہمارے آج کے معاشرے کو ہلانے کے لیے نوح علیہ السلام کا عمل قابل اسوہ نہ ہوتا، قابل نمونہ نہ ہوتا. ان کے قابل نمونہ اور قابل اسوہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے عمل میں وہ طاقت اور وہ جان پائی جاتی ہے کہ جو معاشروں کو پہلے سٹیپ میں ہلا کے رکھ دیں اور اس کے بعد معاشروں کی باغ دور سنبھال کے ان کی تربیت کا سامان پیدا کر دیں. شہید مطہری علیہ رحمہ ابن سینا سے البتہ یہ بات منقول ہے، شہید مطہری علیہ رحمہ نے کئی جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عالم اسلام میں اور دیگر دنیاؤں میں بہت بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں. مثلا اگر ہم طب میڈیکل کے میدان میں دیکھیں بہت بڑے بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں. فلسفے کی دنیا میں دیکھیں ملا صدرہ، ابن سینا، فارابی سے لے کے ارسطو، افلاطون، فیثاغورس وغیرہ تک ہمیں ایک لائن نظر آتی ہے، بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں. فقہی دنیا میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، آئمہ علیہ السلام کے اصحاب میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. لیکن شہید مطہری فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی اس قدر ان کی طاقت تھی کہ آج بھی لوگ ان کا نام لیتے ہوئے ایک احترام اور تقدس کا احساس کرتے ہیں. کسی بھی اتنی بڑی شخصیات میں سے کسی شخصیت کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس کا نام تقدس پیدا کر جائے، اس کا نام جو ہے وہ محترم اس قدر بن جائے کہ لوگ ان کا نام لینے میں اور رکھنے میں ایک اطمینان اور سکون اور ایک تقدس کا احساس کریں. ایسی کوئی شخصیت نہیں گزری. اس سے وہ بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام انتہائی غیر معمولی شخصیات تھیں کہ جن کے نام آج بھی باقی رہ گئے، لوگوں کے دلوں میں محبتیں آج بھی باقی رہ گئی. مثلا ہم مسلمانوں کی بات نہ کریں، ہم غیر مسلموں میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ ہمیں جو ان کی قوموں میں اور جو ان کے علاقے میں انبیاء گزرے ہیں ان سے محبت پائی جاتی ہے، ایک ان سے جذبات اور احساسات منسلک نظر آتے ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے تمام عیسائی بہت محبت رکھتے ہیں. جناب مریم سلام اللہ علیہا ہیں، ان سے تمام کے تمام عیسائی حضرات بہت محبت رکھتے ہیں. اچھا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، خود حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ایڈم نام آج بھی بہت زیادہ چلتا ہے، آدم علیہ السلام کا نام ایڈم کر کے وہ آج بھی رکھتے ہیں. تو یہ ان کا ناموں کا زندہ رہ جانا، ان سے احساسات و جذبات کی وابستگی کا ہونا، یہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ وہ کس قدر قوی شخصیات تھیں اور ان کے عمل میں کتنی جان تھی۔ بہرحال تو خدا نے حکومت کا ایک نظام اس دنیا میں قائم کیا، جب اس نظام کی مخالفت ہوگی بے امنی ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے ہم ابھی اس نظام کی بات نہیں آتے، ایک نظام ہمیں یونیورسل ٹروتھ کے نام پہ اس دنیا میں بھی نظر آتا ہے، جو ہم انگلش کے محاوروں میں پڑھتے تھے کہ یونیورسل ٹروتھ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، پھر بیان کیا جاتا سورج کا نکلنا اس میں سے ایک ہے، چاند کا رات کو نکلنا ان میں سے ایک ہے۔ ہم انہی کی بات کرتے ہیں، یہ جو مثالیں ہمارے سامنے نظام میں شمسی کی، ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک جگہ پہ درخت زیادہ تھے، ہم سارے درخت کاٹ دیں تو خدا نے تو درخت اگائے تھے، ہم نے کاٹ دیے، اب جب ہم نے کاٹے تو ایک خلل پیدا ہو جائے گا، اور وہ آلودگی کی صورت میں ایک خلل پیدا ہوا اور اوزون لیئر میں ایک سوراخ ہو گیا، جیسا کہ سائنس کی اپنی تحقیقات ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کسی اور جگہ پہ نظام کائنات میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے وجود میں بے امنی کا احساس پاتے ہیں، بے سکونی کا احساس پاتے ہیں اور خطرات میں گھر جاتے ہیں۔ یعنی جب خدا کے لائے ہوئے نظام میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو فتنہ فساد جنم لے گا، امن و امان خراب ہوگا اور انسان خطرات میں مبتلا ہو جائے گا اور مختلف بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہی حال نظام حکومت کا بھی ہے، پولیٹیکل ویو جو اسلام کا ہے اس میں بھی جب خلل لایا گیا تو تب سے ہی فتنہ فساد شروع ہو گیا، تب سے ہی مصیبتیں اور بلائیں مسلمانوں پہ آنے شروع ہو گئی، حتیٰ کہ مسلمان ہی پوری دنیا اس کی جکڑ میں آ گئی۔ آج کے دور میں بھی جو ہمیں سارے مسائل نظر آتے ہیں وہ اسی پولیٹیکل ویو سے نظر آتے ہیں، کہ جو حکومت کا اللہ نے نظریہ دیا ہے قرآن کریم میں اور روایات میں، جب اس سے موافقت اختیار نہیں کی گئی اور اس کی مخالفت کی گئی تو اس کے نتیجے میں جگہ جگہ پہ مسائل دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں جتنے مسائل ہیں سب جانتے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل ہیں، حقیقی مسائل نہیں ہیں، عارضی مسائل ہیں۔ کیوں مسائل ہیں؟ گورنمنٹ کی وجہ سے۔ گورنمنٹ میں یہ چہرے کیوں نہیں تبدیل ہوتے؟ کیونکہ گورنمنٹ میں جو افراد ان چہروں کو تبدیل کرتے ہیں وہ قوتیں اور طاقتیں کوئی اور ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں، مثلا اگر ہم آج کے متمدن ترین ملک کو بھی دیکھیں، وہ انگلینڈ اور امریکہ بنتے ہیں، آپ ان میں ان کے حالات پڑھیں تو جرائم کی ریشو تیسرے دنیا کے ممالک سے کم نہیں ہے، ادھر بھی جرائم کی ریشو بہت زیادہ ہے، اسٹریٹ کرائم تو ان کی رینج سے ہی باہر ہے، خودکشی کے معاملات بہت زیادہ ہیں، عزت آبرو کے معاملات بہت زیادہ ہیں، غریب غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں اور امیر امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ابھی نیٹ پہ وہ دیکھ رہے تھے کہ چین میں ہزاروں کئی افراد کو انہوں نے ذبح کیا، لڑکیاں بچیاں تھیں، ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں وہ 250-300 کے قریب، اور لوگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال نیٹ پہ تھے، پروپاگینڈا یا پروپاگینڈا نہیں ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے، البتہ نیٹ پہ یہ پکچرز موجود ہیں کہ وہ چینی جو ہیں وہ انہیں ذبح کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک ملک کی داستان ہے، تو زمین جو ہے وہ اس طور پہ ظلم و ستم کا ایک گہوارہ بن گئی جب خدا کے نظام حکومت میں خلل ڈالا گیا، اس انسان نے جب اس میں خلل ڈالا تو زمین میں فسادات اور مشکلات کھڑی ہو گئی، اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جو علوم انسان نے حاصل کیے وہ علوم انسان کے لیے انسان کش بن گئے، انسان کو ہلاکت کے دہانے پہ پہنچانے والی چیزیں بن گئی، انسان کو ہر لمحے روحانی طور پہ بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی۔ مثلا فزکس اور کیمسٹری پڑھ کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اس قدر امن و امان بھی بسر دے، لیکن اسی فزکس اور کیمسٹری کو پڑھ کے بم بنا گئے، کیمیکل بم، ہائیڈروجن بم، اٹامک بم، بمبوں کی قسمیں ہی بہت زیادہ ہیں، بایولوجیکل بم، طرح طرح کے انہوں نے بم بنا لیے۔ اسی طریقے سے ہونا یہ چاہیے تھا، زمین کی دریافتیں کر کے انسان کے امن و امان کا سامان پیدا کیا جاتا، لیکن کلاشن کوفے اور دیگر اسلحہ ٹینک شنگ بنانے لگ گئے، کیونکہ زمین کے اندر سے لوہا نکلتا ہے، لوہے کے بغیر گولی بھی نہیں بنتی، گولی جو بنتی ہے وہ لوہے پہلا اس کا ذرہ لوہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کانے شانے کھودی انہوں نے تو فاضل مواد جو انہوں نے اس میں سے نکالا اسے کوئی مختلف چیزیں انہوں نے بنائی جو انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بناتی ہیں۔ اگر انہی افراد میں یہی علوم ہوتے لیکن سینے اندر سے تبدیل ہوتے سینے ہوتے، منور سینے ہوتے، روحانی سینے ہوتے، انسانیت کا درد رکھنے والے سینے ہوتے اور ان سینوں میں یہ والا علم جاتا تو حتماً امن و سکون اور آسائش انسان کے لیے نکلتی، کبھی بھی یہ ہلاکتوں والی چیزیں نہیں نکلتی۔ کیونکہ جب ایک گندا پیالہ ہو تو اس میں صاف آ جائے گا تو وہ آلودہ ہو جائے گا۔ یہ جو سائنسی علوم ہے سائنس کے، ان کی مثال اسی صاف پانی کی سی ہے کہ یہ صاف پانی جب ایک آلودہ برتن میں جاتے ہیں تو یہ صاف پانی کو بھی آلودہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ والا علم جانا ہی پاکیزہ باطنوں میں چاہیے۔ اور اگرچہ یہ پرانے ادوار میں ایسا ہی تھا کہ عالم اسلام نے جو ترقی کی ہے وہ اسی طرح پاکیزہ سینوں سے کی ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ان کے دلوں میں اس طور پہ نہیں تھا، اخلاقیات کا وہ ایک مجموعہ تھے، آداب، اخلاقیات، تقویٰ، زہد، ان کی ایک مثال تھے وہ۔ اس لیے جتنے عالم اسلام میں سائنٹسٹ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے روحانی طور پہ بلند شخصیات تھی، اور کسی نے ایک ایسی چیز ایجاد نہیں کی جو انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکے۔ لیکن جب انہی منور سینوں سے نکل کے کسی اور سینے میں یہ علم گیا تو سب سے پہلی چیز توپ کی صورت میں سامنے آئی، بندوق کی صورت میں سامنے آئی، اور اس کی موجودہ صورتحال ترقی کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کو ہم ترقی کہتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کا یہ فیصلہ کہ حکومت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ہی اس کو چلا سکتا ہے، یہ بات ہمیں صحیح نظر آتی ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم دنیا پہ ایک تجزیہ کریں، مثلا جس جگہ پہ امریکہ ہے وہاں پہ فتنہ فساد ہے، آپ ایک نظر ڈالیں، مثلا امریکہ چار ممالک پہ، وہی چار ممالک فساد میں ہیں، باقی سب جگہوں پہ امن دنیا میں ہمیں نظر آئے۔ جس جگہ پہ امریکہ ہے، جس جگہ پہ انگلینڈ ہے، وہاں پہ بربادی ہے، مثلا افغانستان ہے، عراق ہے، پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، عرب کنٹریز ہیں، بحرین ہو گیا، شام کا مسئلہ ہو گیا، لبنان کا مسئلہ ہو گیا، فلسطین کا مسئلہ ہو گیا، جن جن جگہوں کے اوپر تھوڑے بہت اثرات ہیں وہاں پہ قتل و غارت کا ایک قیامت برپا ہے ادھر، اور پھر ہم اس کے سسٹم کو آئیڈیل سسٹم قرار دے دیں تو یہ واقعی حیران کن بات ہے۔ یہ وجہ ہے کہ علامہ اقبال جمہوریت کو سب سے بڑا بت قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کے مقابلے میں ابھی تک آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے ابھی تک جتنے بت بنے ہیں ان میں سب سے بڑا طاقتور بت جو ہے وہ یہ جمہوریت ہے۔ کیونکہ کاملاً جمہوریت ایک نیگیٹو نظریہ ہے، جمہوریت کو جب تک اسلام سے ملحق نہیں کیا جائے گا وہ نظریہ انسان کش ہے، انسان اور معاشرے کو برباد اور فاسد کرنے والا ہے۔ اس لیے اسلامک جمہوریہ ہو جائے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ ٹھیک بنتی ہے۔ مثلاً اگر جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت ایک پارلیمنٹ کو جب تشکیل دیتی ہے تو لوگوں کی اکثریت جو قانون قبول کر لیں وہ قانون کے طور پہ قبول ہو جانا چاہیے، اور اس کا نتیجہ دیکھیں۔ آج اگر امریکہ کی بالفرض کیونکہ امریکہ کی عوام ان چیزوں میں شامل نہیں ہے، ہم ایک فرض کرتے ہیں، امریکہ کی قوم جو ہے وہ جمع ہو جائے اور یہ کہ بھائی سعودی عرب کو اڑا دینا چاہیے، اب تو جمہوریت کے نظریے کے مطابق قانون پاس ہوگا اور ضروری ہو جائے گا کہ سعودی عرب کو اڑا دیں ہم، اور یہ نظریہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اس کو اسلام کی حدود کے اندر ہمیں لانا پڑے گا۔ یہ وجہ بنتی ہے کہ حکومت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ خداوند عالم کے قوانین سے باہر نہیں ہو سکتے، اور حکومت کے حساس منصبوں پہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ ترین بندے بھیجے ہیں، کیونکہ پاکیزگی کے بغیر یہ کام چل ہی نہیں سکتے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک غریب کا احساس وہ پیٹ بھرا انسان کر لے کہ جو بہترین نیند سوتا ہے، اچھی محافل میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور اعلیٰ ترین خوراک وہ کھاتا ہے، کیسے وہ ایک بھوکے کا احساس کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ کیسے غریب اور بے کس کا احساس کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ مثلا یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں نا کہ احساسات جو جنم لیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جب ٹکرائیں گے تو جنم لیں گے۔ مثلا ایک بھوکا میرے سامنے ہے، اس کی بری حالت ہے، میں تڑپوں گا لیکن اس طرح نہیں تڑپوں گا جب مجھے اب خود بھوک لگی ہو، کیونکہ جب مجھے خود بھوک لگی ہوگی تو اس طرح محسوس ہوگا جیسے میں ایک آگ میں ہوں اور بے اختیار لاشعوری طور پہ اس سے نکلنا چاہوں گا۔ یہ وجہ بنتی ہے کہ جب انبیاء اور آئمہ علیہ السلام نے حکومتیں سنبھالی تو انہوں نے بھوکا رکھا، تاکہ اس احساس کے اندر زندگی بسر کریں. انہوں نے محل قائم نہیں کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پوری دنیا کی حکومت تھی, بہترین ان کا محل تھا, اس قدر بہترین تھا کہ جب ملکہ بلقیس اس محل میں گئی تو اپنے پائیں سے اوپر کر لیے. قرآن کی آیت ہے. کیوں اوپر کر لیے؟ کہ وہ پانی میں قدم رکھنے لگی ہے تو پانی کہیں اس کے کپڑوں کو چھو نہ جائے, اور جب اس نے پاؤں رکھا تو پتہ لگا کہ یہ تو شیشے کا ایک فرش ہے. اس قدر اس دور میں اس قدر ترقی تھی. لیکن سلیمان علیہ السلام رہتے کہاں پہ تھے؟ ایک جھونپڑے میں رہتے تھے باہر, ایسا جھونپڑا کہ جس کی چھت بھی مضبوط نہیں تھی. خدائی نظام کے تحت جو یہ کام کرنے کا حق پہنچتا ہے, خصوصاً رفائی کام, خصوصاً لوگوں کے اقتدار کے کام, یہ ان لوگوں کا حق ہے کہ جو ان احساسات کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں. ہو نہیں سکتا کہ ایک بہترین ہوٹل میں بہترین کھانوں کی صورت میں انسان غریب اور مسکین لوگوں کے تحفظ اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے میٹنگز کر رہا ہوں. یہ اسلامی دنیا میں ایسا ممکن نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس احساس کے اندر زندگی بسر کرے. اس لیے سب سے پہلی چیز جو قرار دی گئی اسلامی حاکم کے لیے وہ مقام عصمت تھا. خدا نے قرار دیا جو مقام عصمت پہ فائز ہے, جو معصوم ہے, اس کو حق پہنچتا ہے وہ حکومت کرے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو حق پہنچتا ہے, رسول علیہ السلام کو حق پہنچتا ہے, آئمہ علیہ السلام کو حق پہنچتا ہے کہ وہ حکومت آ کے کریں, اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا. اور حق نہ پہنچنے کی وجہ وہ بھی ہمارے لیے واضح ہے, کیونکہ یہ بات دور نہیں ہے کہ جب انسان الجھتا ہے, لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, تو اس کے ذہن سے خدا غائب ہو جاتا ہے. تعلیمات اس کے ذہن میں نہیں آتی, اس کے ذہن میں وہی افکار اور فکرے اور خیالات آ رہے ہوتے ہیں جس دنیا میں وہ ابھی گم ہے, اس سے باہر نہیں آ سکتا. لیکن مقام عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ٹائم وہ خدا کی یاد میں ہو, خدا سے رابطے میں ہو, کسی بھی صورت کسی چیز میں گرفتار نہ ہو جائے, الجھ نہ جائے. یہی نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر چونٹی کے منہ سے بھی مجھے جو کا تنکا یا دانا چھیننا پڑے تو علی ابن ابی طالب یہ کام نہیں کرے گا. وہ ایک اس قدر چونٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس روئے زمین پہ سب سے ناتوان اور کمزور مخلوق, اس سے بھی اگر کوئی چیز چھیننا پڑے تو علی ابن ابی طالب کے لیے موت قبول ہے. لیکن یہ کام قبول نہیں ہے کہ وہ کسی سے ایک چھوٹا سا دانا بھی چھین لے. یہ عصمت کا مقام کہاں نظر آتا ہے کہ انسان اس قدر مفادات کی خاطر قربانی دے دیں کہ اس کے کوئی مفادات اصلا ہے ہی نہیں. کیا اس کے پیش نظر ہے کہ مظلوم کو حق ملے اور غریب اور مسکین لوگوں تک حق پہنچ جائے, بس یہ اس کے مد نظر ہے. جب یہ بات مسلم ہو جاتی ہے کہ حکومت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پاکیزہ ترین اور نیک ترین افراد کو آنا چاہیے, اور کسی افراد کو قدم بھی نہیں اس جگہ رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی مقام ہی بہت زیادہ بلند ہے. کیونکہ بلند مقام کی علامت ہے نا کہ کوئی انسان کسی انسان کے انڈر آ جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ ہم سب ایک ہیں, خداوند عالم نے جو بیان کیا, اگر میں درس خارج پڑھ کے بہت بڑا کوئی آیت اللہ اور مرجع عالم بھی بن جاؤں تب بھی ہم سب ایک ہی ہیں, کوئی امتیاز نہیں ہے. اس علم کو خدا نے قابل فضیلت نہیں قرار دیا, قابل فریضت تقوی کو قرار دیا. کیونکہ تقوی خود علم بھی ہے, تقوی خود عمل بھی ہے. ہم میں سے جو متقی ہے وہ اللہ کی نظر میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یہ فضیلت کا دائرہ کار ہے, ورنہ ایک انسان کو دوسرے انسان پہ کسی قسم کی فضیلت حاصل نہیں ہے, نہ مال کی وجہ سے, نہ ذہین ہونے کی وجہ سے, نہ قابل ہونے کی وجہ سے, نہ باصلاحیت ہونے کی وجہ سے. اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے, اور تقویٰ ایک ایسی چھت ہے کہ جس کے نیچے بہت ساری صفات خود بخود آ جاتی ہیں. یعنی تقویٰ کو اختیار کر لیں, بہت ساری صفات کو آپ نے اختیار کر لیا, مثلا خلوص ہو گیا, احسان ہو گئی, ایثار ہو گیا, محبت ہو گئی, اور اسی طریقے سے رحم دلی ہو گئی, صلہ رحمی ہو گئی, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری کی ساری صفات تقویٰ کھینچ کے لے آتا ہے. ایک متقی انسان ہو جائے یہ صاحب فضیلت انسان بن جاتا ہے, ورنہ کوئی فضیلت ایک انسان کو حاصل نہیں. مثلا ہم سب بیٹھے ہیں اور ایک بندے نے قربانی دینی ہے, جو قربانی دے گا وہ ہم سب سے بہتر شمار ہوگا, نہ کہ بیٹھنے والا سب سے بہتر شمار ہوگا. ہم سے ایک جگہ جاتے ہیں پکنک منانے, جو آگے بڑھ کے پانی پلانا شروع کر دے وہ سب سے افضل ہے ہم جتنے بھی بیٹھے. یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی روایت میں کہ ان کے اصحاب ایک جگہ پہ گئے تو اصحاب جس اصحاب واپس آئے تو امام علیہ السلام نے پوچھا افراد کے بارے میں، تو وہاں پہ ایک شخص آگے نماز پڑھ رہا تھا، تو امام نے فرمایا، اس صحابی نے کہا کہ وہ شخص بھی ہمارے ساتھ تھا اور جس طرح ادھر نمازیں پڑھ رہا ہے ادھر بھی اسی طرح ہر ٹائم عبادت میں مشغول تھا، تسبیح اور نماز اور عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ تو امام نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم لوگ اس کی خدمت کرتے رہے، اس کو کھانا لاتے رہے، پانی پلاتے رہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم سب لوگوں میں سب سے پستر انسان یہی ہے اور تم لوگ سب اس سے افضل، کیونکہ انسان کی فضیلت یہ چیزیں نہیں ہیں، مثلاً عبادت انسان کی فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ ایک بندہ ساری رات بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور ایک بندہ جاب پہ چلے جاتا ہے، خدا کی نظر میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ وہ عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کے دوران خدا کی طرف متوجہ رہا اور اللہ کے ذریعے سے اس نے عبادت کی، یعنی خدا نے جو فرائض عائد کیے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کی، ممکن ہے تب وہ افضل ہو۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے فرائض کو انجام نہ دے، خود بیماریوں کا شکار ہو جائے، میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں دوسروں سے بالاتر ہوں، تو اس صورت میں کوئی معیار نہیں۔ اب آپ اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پہ نظر کریں، وہاں پہ آپ کو فضائل کی دنیا نظر نہیں آئے گی، وہاں پہ عقائد کی دنیا بھی خالی نظر نہیں آتی۔ سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید نظر آتی ہے وہ اخلاقیات کی تاکید ہے، کیونکہ اخلاقیات وہ جنبہ انسان کے وجود میں پیدا کرتی ہیں کہ وہ دوسرے کے لیے کچھ کر سکے، وہ انسانیت کی خدمت کر سکے، وہ آگے بڑھ کے کچھ کارنامہ انجام دے سکے۔ اور واقعی یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ ایک انسان اس طور پہ اپنی طرف متوجہ ہو۔ بس یہاں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکومت لوگوں کے اوپر اقتدار کرنا، لوگوں کے اوپر برتری کا حاصل کر لینا، یہ خدا کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اس منصب تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ عطا کر دے تو یہ خدا کی عطا ہے، اور قرآن نے یہ نظریہ دیا کہ خدا جس کو چاہتا ہے یہ عطا کرتا ہے، البتہ جس کو چاہتا ہے یہ اندھی بانڈ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض چیزیں نفسیاتی طور پہ رائج ہیں، مثلا خوشی کے موقع پہ موت کا ذکر کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نعوذ باللہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، موت کہیں خدا شاید موت بھیج دیتا ہے، ایسا تھوڑی ہے۔ خدا حکیم ذات ہے، وہ کوئی بھی کام بغیر حکمت و تدبر کے نہیں کرتا، کیسے ہو سکتا آپ منہ سے ویسے ایک جملہ نکالیں اور وہ کام ہو جائے، ممکن نہیں۔ اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں خدا جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتے کہ خدا کی مرضی ہے کہ ایک نکٹھو اور نکمے کو بھی دے دے تو اسے مل جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جس کو چاہتا ہے اسے مل جاتی ہے، یعنی ایک معیار ہے خدا کے سامنے، اپنی حکمت و تدبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی جو صفات ہیں سب برابر نہیں ہیں بلکہ اوپر نیچے ہیں، ہمیں ان ترتیب کے اعتبار سے جائزہ لینا چاہیے۔ مثلا خدا کی پہلی صفت علم ہے، علم سب سے اوپر ذات صفت ہے، پھر خدا کی ایک صفت حکمت ہے، پھر حکمت کی باری آتی ہے، تدبر ہے، تدبر کی باری آتی ہے، پھر خدا رحیم بھی ہے اور خدا قہار بھی ہے۔ قہار کا مطلب ہے خوب عذاب دینے والا ہے، قہر ان کے اوپر ڈھالنے والا ہے۔ رحیم کا مطلب ہے کہ بہت رحیم ہے۔ اب یہ دونوں صفت ظاہراً متضاد ہیں، ایک طرف بخش دینا اور انتہائی رحم کرنے والی صفت ہے، اور ایک طرف صفت ہے کہ خدا منتقم ہے، انتقام لینے والا ہے اور عذاب دینے والا ہے۔ تو کس کے مطابق خدا فیصلہ کرے گا؟ خدا نے جو ہمیں نظام بتایا ہے اس کے تحت اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اور یہ دعائے کمیل کے ابتدائی جملے بھی ہیں کہ رحمت خدا جو ہے وہ ہر شے کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر صفت پہ اللہ کی چھائی ہوئی ہے۔ اگر رحمت نہ ہوتی تو بندہ خدا اس زمین پہ خدا کے حاضر اور ناظر ہوتے ہوئے اور خدا کی مسلسل نگرانی میں جیسے ہی گناہ کرتا اس کو موت واقع ہو جاتی۔ اگر یہ رحمانیت کی صفت اللہ کی پورے اس کائنات کے اوپر محیط نہ ہوتی، یہ رحمانیت کی صفت ہے کہ ہمارے عیوب چھپے ہوئے ہیں، ہمیں رزق بھی مل رہا ہے، نافرمانیوں کے باوجود کوئی چیز چھینی بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا رحم ہے، خدا کی صفت رحمانیت ہے۔ بس یہ واضح اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ حکومت میں خدا کی جانب سے بندہ آنا چاہیے۔ جب ہم اس کو ذہن میں بٹھا لیں گے کہ حکومت میں صرف اور صرف اللہ کی طرف سے بندہ آنا چاہیے، تو لا محالہ اب یہ بات آئے گی کہ اگر نبی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ یہ حق تو انسانوں کو نہیں ہے. انسان جو بھی آئے گا وہ مسائل پیدا کرے گا، فتنہ فساد پیدا کرے گا، امن و امان کو خراب کرے گا. اگر نیک و پرہیزگار بھی آ جائے تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مثلا اموی خاندان میں عمر بن عبدالعزیز بہت نیک دل بادشاہ آیا، لیکن یہ نیک دل بادشاہ کیا اموی حکومت کو موروثیت سے ہٹا سکا کہ یہ موروثیت کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا؟ نہیں ہٹا سکا. وہ کیا آئمہ علیہ السلام کو ان کا حق دلا سکا؟ کوئی حق نہیں دلا سکا، مجبور تھا وہ. یعنی یہ بات نہیں تھی، وہ چاہتا نہیں تھا، وہ وصیت یہ کر کے گیا تھا، لیکن کوئی عمل نہیں ہو سکتا اس پہ. اس لیے یہاں سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، بالاتفاق اگر حکومت میں کوئی نیک آ بھی جائے اور خدا کے نظام کے ذریعے سے نہ آئے تو وہ کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتا. اس کا ہونا یا نہ ہونا تقریباً برابر ہوتا ہے. اب ہمارے پاس یہ سوال آتا ہے، اگرچہ یہ ٹاپک بڑا ہے کیونکہ اہم ترین ٹاپک ہے، کہ حکومت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے کو ہے، جو کہ نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو حق نہیں. ہم جب اس کے اوپر آ جاتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہی نہیں ہے تو کون اس کے اوپر آئے؟ تو یہاں سے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ یہ پیغام دیتی ہیں کہ حتماً اس نبی کا کوئی جانشین آئے، اور اس کو بھی نبی نے اپنے طور پہ نہ منتخب کیا ہو بلکہ اس کی سلیکشن بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہو، البتہ اعلان جو ہے وہ نبی کی زبان سے ہو رہا ہو. جیسا کہ غدیر خم کے جب حارث فہری امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور فرمایا کہ یہ جو آپ نے اپنے چچا ذات کا اعلان کیا ہے، یا آپ نے اپنے پاس سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کیا. کیوں؟ اسے اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا نبی اور رسول کو کہ وہ اپنی ہی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق کسی کا انتخاب کر دے. اگرچہ یہ بات ابھی سیکنڈ مرحلے پہ ہے، پہلے مرحلے پہ تو یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کی مرضی اپنی ہوتی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی مرضی ہوتی ہے. ہم اس پوائنٹ کو ابھی چھوڑ کے ادھر آتے ہیں کہ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ان کی مرضی ہوتی ہے اپنی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی مرضی بھی تھی کہ وہ اس کو سلیکٹ کریں، اس کو منتخب کریں. تو یہ حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، خداوند عالم نے سلیکشن کا حق اپنے پاس رکھا ہے. اس لیے رسول خدا نے کہا یہ خدا نے حکم دیا اور میرے منہ سے یہ جاری ہوا ہے. یعنی اعلان خدا کرے گا، انتخاب خدا کرے گا، لیکن اس انتخاب کا اعلان نبی کرے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ سلیکشن خدا نہ کرے. اور قرآن کریم میں جس جگہ بھی سلیکشن کی بات آئی ہے، انتخاب کی بات آئی ہے، خدا نے براہ راست اپنی طرف نسبت کی. وجعلناہم ائمۃ، ہم نے ان کو آئمہ بنائے. انی جاعلک فی الناس اماما للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں تجھ کو قرار دے رہا ہوں امام. خدا نے ہر جگہ اپنی طرف نسبت دی ہے. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، یہ خدا کی طرف سے حکم تھا، انہیں کسی اور کی طرف سے ممکن نہیں. اور یہ انسان کی عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے آج کے حالات دیکھ کے، کہ غیر معصوم جب حکومت کے اوپر آ جاتا ہے تو وہاں سے مسائل جنم لینا شروع ہوتے ہیں. اب ایک مسئلہ اور ابھرتا ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہمارے لیے مسئلہ حل ہوا کہ امامت چل پڑی. جب امام زمانہ علیہ السلام کو خدا نے غیبت عطا کی تو غیبت میں پھر کیا نظام ہے؟ کیا غیبت میں حکومت ہوئی نہ؟ تو یہ بات خلاف عقل ہے، کیونکہ یہ بات بھی ہمارے لیے عقلانی طور پہ سمجھانے کے قابل ہے، کیونکہ ہماری حیثیت یہ کہ روز مرہ کی ہایا ہے اور روز مرہ کی زندگی کے امور کو حل کرتے ہوئے ہماری ساری توانائیاں خرچ ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کے اوپر ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. اور یہ بھی ایک خاص پلاننگ کے ذریعے، مثلا پاکستان کی قوم کسی نہ دوسری قوم کے بارے میں سوچ سکتی ہے اور نہ کسی نظریے اور تھیوری کے بارے میں اس کے ذہن میں بھی کچھ سما سکتا ہے، وہ ہے ہی تقلیدی طور پہ. اور کیوں تقلیدی ذہن ہے؟ اس وجہ سے تقلیدی ذہن ہے کہ اس کو اس طور پہ ایک شکار کیا گیا ہے کہ وہ روزمرہ کے امور میں مصروف ہو جائے. مثلا بجلی کا مسئلہ بنا دی، پیٹرول اور گیس کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، گندم اور چینی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. اب انسان کو جب یہ نہیں ملیں گی تو اس کا درد سر یہ ہوگا. مثلا ہم بھی یہی زندگی بسر کر رہے ہیں پاکستان میں، جب ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی غم و ہم نہیں ہوتا. اب مثلا لائٹ چلی گئی، اب ہم اندھیرے میں ایک دوسرے کا منہ بھی نظر نہیں آئے گا، دل میں دعا کر رہے ہوں گے لائٹ آ جائے اور وابڈا کو خوب سنا رہے ہوں گے، لائٹ آ جائے گی تو شکر اللہ کا ادا کریں گے، کیونکہ وابڈا والوں سے تو یہ توقع نہیں تھی وہ بھیج دیں۔ تو اب اگلا دن آیا، اگلے دن بھی یہی کیفیات نہیں، اب زندگی آگے گزر رہی تھی، پتہ لگا پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، انسان اور پریشان، بعد میں پتہ لگتا ہے تنخواہیں بھی نہیں بڑھ رہی، پھر گیس کا مسئلہ آ گیا، سبزیاں مہنگی ہو گئیں، فلان چیزیں مہنگی ہو گئیں، انسان انہی موضوعات کے اندر رہ گیا۔ اچھا موضوعات ہٹتا ہے تو کیا باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی ڈراموں کی باتیں ہوں گی، کوئی فیشن کی باتیں ہوں گی، کوئی فلان باتیں ہوں گی، اس سے ہٹیں تو لوگوں کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں، فلاں اس طرح کا ہے، فلاں اس طرح کا ہے، بس یہ اس کی زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ اچھا باہر کی دنیا میں قدم رکھیں تو مسائل ایسا نہیں ہے کہ یہ والے مسائل اصلا ہے ہی نہیں وہاں پہ، لیکن آتے ہیں بعض جگہوں پہ تو اصلا ہے ہی نہیں، جیسے یورپ کی زندگی ہے وہ تو اسی طرح زندگی ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو کبھی دیکھنا ہی نہیں ہے، آئے گئے بند ہو گئے پھر نکلے ہی نہیں، پھر آئے گئے، یعنی ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسلامی ممالک میں آ جائیں تو بہت سارے پاکستان جیسے مسائل نہیں ہیں لیکن بہت سے ہیں، البتہ ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ان قوموں کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ مسائل کے اوپر تدبر کرتے ہیں، اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری طرف بالکل اس کے برعکس صورت آ جاتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تقلیدی طور پہ ہماری نشوونما اور پرورش ہونے لگ جاتی ہے اور انسان اس کے بارے میں زیادہ سوچ نہیں پاتا۔ اب غیبت کا جو دور ہے اس میں ہونا ہی چاہیے تھا، انسان سوچے کہ کیا نظام چھوڑا ہے، خود بخود ذہنوں میں یہ سوال ابھرنا چاہیے تھا، کیا حکومت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا؟ اگرچہ نہیں معلوم کہ حکومت کیوں ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ بہت واضح ترین چیز ہے کہ حکومت کا ہونا واجب سے بھی واجب تر ہے، اس قدر واجب ہے جتنی آکسیجن ہے، جس طرح آکسیجن کے بغیر ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا، حکومت کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ تمام مفکرین کے اتفاق ہے قدیم سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے جو فلاسفہ ملتے ہیں اس دور سے یہ بات ابھی تک متفق چلی آ رہی ہے، جس پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ حکومت کا ہونا اسی طریقے سے ضروری ہے جیسے کہ انسان کا سانس لینا ضروری ہے، اور یہ صورت آج ہمارے لیے بہت واضح ہے۔ مثلا پاکستان میں جن علاقوں میں حکومت نہیں ہے، یعنی یہ تو پہلی بات ہے ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے حکومت نہ ہو، جیسے وزیرستان ہے، اگرچہ گورنمنٹ آف پاکستان نہیں ہے لیکن قبائلی حکومت ہے، ادھر قبائلی فیصلے چلتے ہیں، اگر قبائلی فیصلے بھی اڑا دیے جائیں تو ابھی جو صورتحال ہے ویسی ہوگی، ابھی صرف خونخاری ہے، ادھر پاکستانی گورنمنٹ مارتی ہے، ادھر قبائل پاکستانیوں کو فوج سے لڑائی کر رہے ہیں، پھر ان میں جو عوام ہے ان میں سے جو عوام گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے یا آرمی کے ساتھ ہوتی ہے، یہ دہشت گرد پھر ان کو بھی پکڑ کے مارتے ہیں، اور ایک عجیب کھیل ادھر شروع ہے۔ کل کی اخبار میں بھی یہی دھماکوں کی خبریں تھی، پرسوں بھی یہ تھا، ترسوں بھی یہ تھا، اور سلسلہ کب سے چل رہا ہے، 10 سال تو ہمیں ہو گئے کہ دیکھ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ حکومت کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اگر وزیرستان میں قبائلی کی حکومت کیوں نہ ہوتی، اگر وہ بھی حکومت ہوتی تو آپس میں سمجھوتا بھی ہو چکا ہوتا، جیسا کہ انگریز کے دور میں کوئی قتل و غارت ادھر نہیں ہوئی، اٹک تک جنگیں ہوئی تھی، اٹک کے بعد کوئی آگے جنگ شنگ بھی نہیں ہے، پرامن ایریا تھا اس دور میں، افغانستان اور پاکستان کے جو علاقے تھے ادھر قبائلی نظام چلتا تھا، یعنی حکومت کے بغیر اصلا ہو ہی نہیں سکتا انسان رہے، اس لیے ہم ابھی بھی کوئی ملک تصور نہیں کر سکتے، کوئی جگہ تصور نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ انسان رہ رہا ہو اور حکومت نہ ہو، حتیٰ کہ ہم کوئی چھوٹا گھرانہ بھی تصور نہیں کر سکتے، ایک گھرانے میں یا مرد حاکم ہوگا یا عورت حاکم ہوگی، کیونکہ پاکستان میں عموماً یہ بھی چل جاتا ہے یا ایران میں تو زیادہ ہے کہ عورت گھرانے کی حد تک حاکم ہوتی ہے، تو یہ حکومت کا ہونا البتہ ضروری ہے، ایک گھر بھی چھوٹا سا فیصلوں کے بغیر نہیں چل سکتا، اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس میں بھی اختلافات اور پراگندگی آ جاتی ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ آج غیبت کے دور میں جب امام مہدی علیہ السلام کو غیبت عطا ہوئی اور امام وقت جو کہ حاکم وقت تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی باغ دوڑ اور زمام سنبھالنے کے لیے بھیجا تھا، وہ غیبت اختیار کر گیا، تو کیا پیچھے کوئی نظام بنا کے جائے گا یا نہیں نظام بنا کے جائے گا، کوئی پولیٹیکلی ہمیں چیز دے کے جائے گا یا نہیں دے کے جائے گا، یا وہ یہ کہے گا کہ میرے بعد کوئی عالم آئے اور وہ فتوے بیان کرتا رہے، تو ایک ان کا نہیں تھا امام علیہ السلام کا کہ ہم نائب امام کا منصب صرف فتاوا رکھ دیں، یا ایک آئے اور ریاضتیں کر کے دم درود کرنا شروع کر دے یا تعویذ دینا شروع کر دے. دم درود اور تعویذ کوئی وہ نہیں تھے. یا کوئی ہماری رازدارانہ باتیں بتانا شروع کر دے، کیونکہ ہم اس کو ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات جو کسی کو نہ پتا ہو اور کوئی اگلا بتا دے. کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، یہ تو فرعون کے دربار میں کاہنوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر دے دی. وہ ابھی اس دنیا میں آئے نہیں تھے. جب وہ کفار دے سکتے ہیں تو ادھر کے افراد کیوں نہیں ریاضتیں کر کے دے سکتے؟ وہ کفار بھی دے سکتے تھے. تو اس لیے اس چیز سے بھی بہت متاثر نہیں ہونا چاہیے، فلاں چیز میں نے رکھی تھی اس نے وہ خبر عطا ہمیں دے دی، فلاں میرے دل میں بات اٹھی تھی اس نے وہ خبر ہمیں سنا دی. کوئی اتنی متاثر کن چیز نہیں ہے. متاثر کن چیز کیا ہے کہ انسان اپنے نفس پہ جبر کرے، تزکیہ نفس کرے، اپنے نفس کے خلاف چلے. یہ کامیابی ہے، یہ بہادری ہے، یہ شجاعت ہے، یہ دلیری ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ کسی سے بھی نہیں انجام ہوتا. کسی پیر فقیر کی توہین کر کے دیکھیں، وہ بھی خوب اپنے دل سینے کا بوجھ نکال لے گا. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ذاتیات پہ اس نے بھی تزکیہ نفس نہیں کیا. کسی عالم سے گفتگو کریں، وہ بھی اپنے سینے کا کینہ نکال لے گا. اس سے پتہ لگتا ہے اس عالم نے بھی تزکیہ نفس نہیں کیا، اب وہ بھی ذاتیات کی پر آ گیا. اور امام علی علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں کہ جب خندق کے میدان میں عمر بن عبدالود کے گلے پہ خنجر چلانے لگے تو اس نے تھوک دیا، امام کے چہرے پہ تھوکا، وہ اتر کے کھڑے ہو گئے. اور اس وقت کا انتظار کیا کہ ان کے سینے میں جو احساسات ابھرے تھے اس عمل کی وجہ سے، وہ احساسات ختم ہو جائے اور دوبارہ وہ صرف خدا کی خاطر ہی عمل انجام دے. ہمارے امام کی سیرت تو ایسی ہے، ہمیں تو اس طور پہ آگے بڑھنا چاہیے، ان ذاتیات سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے. کوئی ہمیں اچھا سمجھے، کوئی برا سمجھے، یہ خدا اور اس بندے کے درمیان ہے. اگر برائی ہمارے ساتھ کرے گا تب بھی قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی، اچھائی کرے گا تو ادھر بھی نیک نامی کمائے گا اور ہمارے دلوں میں بھی محبت کمائے گا. یعنی ذاتیات کی بنیاد پہ ہمیں کبھی بھی الجھنا نہیں چاہیے. تو یہاں پہ اب مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے اس نقطے کی طرف لیں کہ آیا کوئی چھوڑا ہے امام نے پولیٹیکل سسٹم یا نہیں چھوڑا؟ کیونکہ یہ تو سب سے حساس چیز ہے پولیٹیکل سسٹم. اگر پولیٹیکل سسٹم نہیں چھوڑا تو یہ معیوب بات بنتی ہے، یہ انسان کو اس کی تلاش میں نکلنا پڑے گا. کیونکہ فقہی مسائل کے لیے چھوڑا ہے نہیں چھوڑا کوئی اتنی بڑی بات نہیں نظر آتی ہمیں، وہ پھر بھی انسان کام چلا سکتا ہے، ادھر ادھر سے زور لگا کے کام چلا سکتا ہے. قرآن کریم ہے، روایات ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، انسان تھوڑی تگ و دو کرے پھر خدا نے بھی وعدہ کیا کہ وہ بخش دے گا. اسی طریقے سے دم درود تعویذ نہ کرائیں، تھوڑی مشقت کاٹ لیں گے، مشکل کاٹیں گے، زندگی گزار لیں گے. لیکن اس صورت میں ہم کیا کریں کہ پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے اور انسانوں کی آبادیوں کی آبادیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، نوجوان کثیر تعداد میں فاسد اور فاجر ہوتے جا رہے ہیں. مثلا ابھی پاکستان میں دیکھیں کس قدر بڑی ایک نوجوانوں کی جماعت ہے، کس قدر زیادہ نوجوان ہیں، بچے ہیں، سب کو ایک سرنج لگ رہا ہے، ایک ٹیکہ لگ رہا ہے میڈیا کی صورت میں. کوئی اس کا مداوع کرنے والا نہیں ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، کسی میں اتنی زور اور ہمت نہیں ہے یا وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم اس فحاشی کو روکیں، ہم اس زہریلے پن کو روکیں گے جو ان کے نفوس میں صلاحیت کر رہا ہے. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے جو جسم میں صلاحیت کرے گی، ایک زہر وہ ہوتا ہے، اور جسم نے اس دنیا میں رہ جانا ہے، وہ زہر بھی اس دنیا میں رہ جائے گا. ایک زہر انسان کے نفوس میں لگایا جاتا ہے، اس کے نفوس میں اس کی صلاحیت کی جاتی ہے، وہ بہت خطرناک زہر ہے، وہ تو مرنے کے بعد بھی وہ زہر اس کے نفوس میں باقی رہ جائے گا. لیکن انسانیت اس پہ خاموش ہے. ساری انجمنیں، ساری این جی او، سارے مدارس، سارے ادارے، انسٹیٹیوٹس، وہ اس خودکشی کے اوپر، اس ہلاکت کے اوپر، اس بمبارمنٹ پہ سب خاموش ہیں کہ کس قدر بڑا نقصان ہو رہا ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں. ابھی یونیورسٹیز میں جائیں، کیا کھیل ہے ہم سب کو پتہ ہے، ہمارا تعلق یونیورسٹیز سے ہے. وہاں پہ ہر اسٹوڈنٹ، چاہے وہ مولانا ہو یا غیر مولانا ہو، اس کا روگ ایک ہی ہے کہ اس کے پاس کوئی موبائل ہو اور موبائل میں کسی خاتون یا لڑکی کے مسائل ہوں اور وہ ان سے الجھا ہوا ہو. انسان کو اس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں، وہ بہت زیادہ اہمیت اور حیثیت کی مالک ہوتی ہیں. وہ ایک، اگر ہم اس کو روکنا بھی چاہیں تو روکنے کا طریقہ ایک ہے کہ ہم اس کی آواز پارلیمنٹ تک بلند کریں، پارلیمنٹ سے آرڈر جاری ہو، اور وہ آرڈر جب پائے تکمیل کو پہنچے گا وہ پورے پاکستان میں، نافذ ہوگا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جو حل ہے وہ استطاعت کے تحت وہ ہم سب انجام دیتے ہیں اپنی اپنی حد تک, لیکن اس سے باہر کوئی حل نہیں ہے. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جو سوال ابھرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ غیبت امام مہدی علیہ السلام میں کیا نظام چھوڑ کے گئے. یہ ضروری ہے کہ نظام چھوڑنا ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر معاملہ نہیں چل سکتا. اور جو نظام چھوڑ کے گئے اس کو ہم نظام نیابت کہتے ہیں, اس کو آج کے دور میں جو ترقی یافتہ صورت ہے اسے نظام ولایت فقی کہتے ہیں, ولی فقی کہتے ہیں. اور جو فتاوی کی صورت میں نظام چھوڑ کے گئے اس کو نظام مرجعیت کہتے ہیں, نظام تقلید کہتے ہیں. اور دونوں اپنی جگہ پہ خداوند عالم کے حفظ و امان میں ابھی تک چل رہے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. یہ نظام نیابت ہے. اب نظام نیابت میں فرق آئے گا, کیونکہ پہلے گاڑی چل رہی تھی چار ٹائر پہ, اب دو ٹائر غائب ہو گئے, تو گاڑی چل تو رہی ہے لیکن ڈگمگائی بھی چلے گی. اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اب مرجعیت کے نظام کو امامت کے نظام کے متعلق 100% اس کے برابر کا قرار دے دیں. ہم کہیں گے یہ اس کا نائب ہے, یعنی اس کی طرف سے ہے, اور جب تک وہ نہیں آتا تب تک یہ کفایت کرے گا, یہ چلے گا. اور اس کی بات ویسی اہمیت رکھتی ہے جیسا کہ اس کی بات اہمیت رکھتی تھی. اور امام نے اپنی توقیر میں بھی یہ فام الحوادث الواقعہ فرجع الى روات حدیث کا, کہ جب نئے مسائل اٹھیں تو ان مسائل, چاہے وہ پولیٹیکلی ہو, چاہے معاشرتی ہو, خاندانی ہو, فقہی ہو, عبادات کے مسئلے میں ہو, نظریات کے مسئلے میں ہو, رجوع کرو ہماری روایتیں بیان کرنے والے مجتہدین کی طرف. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ, یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں, یعنی یہ حجت خدا ہیں, انہیں حجت خدا کہا جا سکتا ہے. وَأَنَا حُجَّتٌ عَلَيْهِ, اور میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر حجت ہوں. انا حجت اللہ علیہم, اللہ کی حجت ہوں میں ان کے اوپر. تو یہ ہمارے پاس ایک نظام آ جاتا ہے. امام علیہ السلام نے خود معین کیے ہیں افراد, اور یہ جو امام علیہ السلام کی طرف سے معین ہوئے ہیں یہ صفات کے ذریعے سے ہیں. مشخص نہیں کیا کہ یہ فرد ہوگا, وہ فرد ہوگا, فلاں فرد ہوگا, صفات مشخص کیے ہیں, بلکہ آیت اللہ جوادی عاملی کے بقول معین خدا کرتا ہے اور فہم اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے ان لوگوں کو. جب خداوند عالم انہیں فہم عطا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص اوپر آ جاتے ہیں. جیسے کہ ایران میں ہوا کہ ایک قابل شخصیت اس قوم کے اندر تھی امام خمینی کی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے امام خمینی تو اپنے مطابق خدا کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہے تھے, خدا نے اس قوم کو شعور عطا کیا وہ اس فرد کو اوپر لیا. یعنی خدا جب کسی کو اوپر لاتا ہے وہ بھی ایک نظام کے تحت لاتا ہے, بغیر نظام کے نہیں آتا, اور وہ نظام یہی امام اور امت ہے. اگر آج کے دور میں ہم نظام نیابت کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, گویا ہم امام اور امت کے نظام کے ساتھ منسلک ہیں. اگر ہم نائب امام کو چھوڑ امام تک پہنچتے ہیں تو یہ وہی بات ہے کوئی امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کے رسول خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے, کیونکہ رسول خدا نے خود وہ دروازہ امام علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے جس سے مجھ تک آنا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابہا, کہ اگر کوئی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے علی علیہ السلام کے پاس آئے. اور جی امام زمانہ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ, یہ تمہارے اوپر میری حجت ہے. یعنی اگر تم میرے تک آنا چاہتے ہو, مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو, تو پہلے اس درد کے پاس آؤ, اس کے پاس آؤ, اس نائب سے رابطہ قائم کرو, پھر تم میرے پاس پہنچو گے. تو یہ نظام امامت اور امت ہمارے سامنے ابھرتا ہے. ہاں یہ سوال بعض چیزیں کی صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر پولیٹیکلی سسٹم امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے دیا گیا تھا تو اس دور میں کیوں نہیں قابل عمل تھا؟ اچھا, ہمیں تو امام خمینی کے دور میں یہ پولیٹیکلی سسٹم نظر آتا ہے جو ایران میں قائم ہوا ہے, عراق میں بھی اس کے اثرات تھے, لبنان میں اس کے اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں, پاکستان میں اس کے اثرات ہمیں واضح طور پہ دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہ تاریخ میں پہلے کہاں تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ہوئی اسی ٹائم یہ پولیٹیکلی سسٹم وجود میں آ جاتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکلی سسٹم ایک دفعہ دیا جاتا ہے اور ایک دفعہ اس کے مطابق عمل ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ عمل ہونا بھی اس ٹائم ضروری ہے تو پھر تو امام علی علیہ السلام کی امامت کا بھی ہمیں قائل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مکتب تشیع کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے گئے ہیں، لیکن عملی طور پہ تو وہ خلیفہ نہیں بنے. اگر عملی طور پہ یہ مراد ہوتی ہے کہ جو بنے گا تب پتہ لگے گا، پھر تو امام علی علیہ السلام خلیفہ نہیں بنے. پھر تو اگر خلیفہ بنے بھی تو ہمارے دو امام ہونے چاہیے، ایک امام علی علیہ السلام جنہیں آخری عمر میں 4-5 سالہ حکومت ملی، اور ایک امام حسن علیہ السلام جنہیں 6 مہینے حکومت ملی. بس باقی تو کسی امام کو حکومت ہی نہیں ملی. اگر سسٹم کے اندر آ کے امام پہچانا جاتا ہے، سسٹم کے اندر آ کے امامت قائم ہوتی ہے، تو پھر تو اس صورت میں کوئی ہمارا امام نہیں ہونا چاہیے. یہی صورت ہے کہ اس وقت جو نائبین تھے وہ پولیٹیکلی طور پہ بھی نائبین تھے، جیسا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے 70 سال تقریباً نواب خاصہ یعنی خود نمائندہ مقرر کرتے، وہ لوگوں میں موجود رہتے اور لوگوں سے رابطے کا ذریعہ بنتے. یعنی یہ پتا تھا کہ یہ والے افراد امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات حتمن کرتے ہیں. جب یہ بات مسلم ہو جاتی کہ یہ امام سے ملاقات کرتے ہیں، لوگ ان لوگوں سے رابطہ کرتے، وہ امام تک بات پہنچاتے. امام کا یہ جو ان کو منسوب کرنا ہے، یہ نائب امام کے حوالے سے منسوب کرنا ہے. اپنا وکیل بنایا ہوا تھا اور اپنا نائب قرار دیا ہوا تھا. نائب اور وکیل میں فرق ہوتا ہے. نائب وہ ہوتا ہے جو ان تمام ذمہ داریوں کو انجام دے جو امامت کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. وکیل وہ ہوتا ہے جو ایک کام میں بس کسی کا وکیل بن جائے. مثلا آپ کے امور بہت زیادہ ہیں، آپ ایک بزنس بھی کر رہے ہیں، ایک سکول بھی چلا رہے ہیں، دفتر بھی قائم کیا ہے، اور کوئی تدریسی اور دینی سلسلہ بھی شروع کیا ہے. آپ صرف اور صرف اپنے سکول کا ایک وکیل مقرر کر جاتے ہیں کہ میں جب جا رہا ہوں تو یہ وکیل ہی تو امور کو سنبھالے گا. یہ وکیل صرف اس کام میں وکیل ہوگا، باقی آپ کے امور میں مداخلت نہیں کر سکے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک نائب چھوڑے جا رہا ہوں، تو نائب کی ذمہ داری ان تمام امور کو سنبھالنا کہلائیں گے. یہ جو نواب تھے ابتدائی طور پہ یہ وکیل تھے امام عسکری علیہ السلام کے دور میں، لیکن جب امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ہوئی تو امام علیہ السلام نے انہیں نائب قرار دیا، وکالت سے بلند درجہ عطا کیا، اور وکالت کے بعد نیابت کے سلسلے میں لیا. اس لیے انہیں کہا جاتا ہے نواب اربع. یہ قدیم اصطلاح ہے، اسی دور کی اصطلاح ہے نواب اربع، 4 نائبی. یہ پولیٹیکلی طور پہ تھے پر بھی نائب تھے، فقہی مسائل میں بھی یہ نائب تھے، اور دیگر حوالوں سے بھی یہ نائبین تھے. جب لوگ اور امت اس کی ہو گئی، عادی ہو گئی، ان کے ذہن آمادہ ہو گئے، اب غیبت کبریٰ خداوند عالم کی طرف سے عطا کی گئی، اور غیبت کبریٰ میں شرائط رکھ دی گئی، کیونکہ اب مضبوط ہو گیا نا نظام اور سسٹم مضبوط ہو گیا نیابت کا، اس لیے شرائط رکھ دی گئی. جو ان شرائط کے اوپر اترے وہ نائب امام کہلائے گا، اور وہ نائب امام کن چیزوں میں کہلائے گا؟ ان تمام چیزوں میں نائب امام کہلائے گا. اور وہ بھی اسی طور پہ نائب کہلائے گا. ہاں البتہ یہ شرط رکھ دی گئی کہ جب حکومت قائم ہو تو تب نام ولایت فقیہ رکھ دیا جائے گا، اگر حکومت قائم نہ ہو تو اسی نائب کو ہم مرجع عالم کے لقب سے پکاریں گے. اچھا، اب یہ جو ہمیں آج کل کے دور میں ولایت فقیہ کی صورت میں ایک منظم سسٹم دکھائی دیتا ہے، کیا یہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے فوراً بعد موجود تھا؟ تو یقیناً ہم یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بالکل افکار اور نظریات کے اس طرح منظم اور خوبصورت انداز میں سسٹم اس دور میں موجود ہو، ایسا نہیں تھا. اور یہ تو مرجعیت کی صورت میں بھی موجود نہیں تھا، یعنی مرجعیت اس صورت میں نہیں تھی جیسی آج دکھائی دیتی ہے. یہ وہ ترقی یافتہ صورت ہے جو صدی با صدی ہمارے سامنے آئی ہے. کئی صدیاں گزرنے کے بعد مرجعیت اس طرح سے منظم ہوئی ہے. مثلا جب امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو اس وقت خمس لینا حرام شمار کیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا یہ صرف امام معصوم کا حق ہے. اس لیے لوگ اپنے مال و دولت سے خمس نکالتے اور اس کو مٹی میں دفن کر دیا کرتے. بعد میں فقہا نے اجتہاد کیا اور کہا کہ یہ ظلم ہے کہ اتنا مال و دولت مٹی میں دفن کر دیں، یہ لوگوں کی ضرورت کے کام آنا چاہیے. امام کا حق ہے، لیکن امام کی نیابت میں یہ حق نائب امام کا ہوگا. اس لیے آج بھی خمس اور زکوٰۃ نائب امام کو دی جاتی ہے. پھر یہ ترقی ہوتی رہی، ہر علاقے میں ایک نائب امام ہوا کرتا تھا، کیونکہ تب حالات ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں. یہ کمیونیکیشن کا نظام اس طرح نہیں تھا، اس لیے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا تھا. یہ وجہ بنتی تھی، دور دراز علاقوں میں الگ الگ نائب امام ہوتے تھے. صدیاں با صدیاں اسی طرح چلتی رہی. اسی آٹھویں صدی ہجری میں یعنی 500 سال بعد شہید اول پہلی شخصیت ہیں لبنان کے, جنہوں نے لبنان کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے مرجعیت کو اٹھا کے ایک مرکزی مرجعیت عطا کی. اور اس وقت ایک شہر میں مرکزی مجتہد بیٹھتا تھا اور اس کے اندر وہ سارے کے سارے گاؤں آتے تھے. شہید اول سے پہلے یہ صورت نہیں تھی مرجعیت کی. یہ فقہی مسائل کے بھی میں آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں کہ فقہی مسائل میں ترقی 500 سال کے بعد ہوئی ہے کہ جو ایک مرکز قائم ہوا اور مرکزی صورت میں یہ ابھر کے آئی ہے. پھر شہید اول کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ کے دور میں یہ اور منظم ہو گیا اس طرح سے کہ خراسان میں علامہ باقر مجلسی نے باقاعدہ حکومت اسلامی کا اعلان کیا. اس لیے عالم تشیع میں سب سے پہلے ولی فقیہ جو قرار پائے وہ علامہ باقر مجلسی تھے, جنہوں نے حدود اور نفاق حدود کا قیام بھی کیا اور اسے بھی نافذ کیا. علامہ مجلسی کے بعد یہ اور منظم ہوا اور آیت اللہ وحید بابہانی جو آج سے 300 سال پہلے عالم گزرے ہیں انہوں نے اس کو اوج پہ پہنچا دیا مرجعیت کے نظام کو کہ بہت بڑے بڑے شاگرد پیدا کیے اور وہ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلے اور وہ خطے اس مجتہد کے ساتھ منسلک ہوئے. اور پھر جو ان کا نائب بنا اس کا احاطہ ان تمام ممالک تک ہوتا تھا یا ان تمام علاقوں تک ہوتا تھا. اور یہ سلسلہ آج تک آیت اللہ وحید بابہانی کے بعد قائم. جہاں تک حکومتی بات تھی تو حکومتیں شیعہ نام پہ حکومتیں کئی آئی ہیں, جیسے یہ پہلویین کی حکومت تھی, آل بابوئے تھے یا اس طرح سے اور دیگر ایران میں خاندان آئے, لیکن فقہا کی حکومت نہیں تھی, وہ شیعہ خاندانوں کی حکومت تھی. اور شیعہ خاندان ہونا کوئی امتیاز نہیں ہے, کوئی قابل فضیلت چیز ہے, کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. کارنامہ یہ ہے کہ امام کا نائب آ کے حکومت سنبھالے, کیونکہ ہمارے مد نظر تو یہ تھا ایک شیعہ خاندان کا حکومت سنبھالنا کوئی امتیاز نہیں ہے, وہ بھی ایک انسان ہے اور دیگر لوگ بھی ایک انسان ہے. اور ابھی ہم یہ بات کر چکے ہیں انسان کو انسان پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے مگر یہ کہ خدا عالم عطا کرے. نائب امام کو فوقیت کیوں حاصل ہے؟ وہ امام کی وجہ سے, جیسے کہ امام کو فوقیت کیوں حاصل ہے؟ خدا نے بھی یہ فوقیت عطا کی. یہ وجہ بنی کہ علامہ باقر مجلسی کے بعد اگر کوئی حکومت قائم ہوئی ہے وسیع پیمانے پہ, کیونکہ ان کی حکومت کا دورانیہ بھی کم تھا اور رقبہ بھی کم تھا, وہ امام خمینی علیہ رحمہ کے صورت میں ہوئی ہے. اور وہ بھی اگر تاریخ ایران پڑھیں تو واقعاً معجزہ سے وہ نہیں کہا جا سکتا, کم نہیں کہا جا سکتا, حتماً وہ معجزہ. اور اس کی بھی کیا بنیادی وجہ ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کا جو انقلاب آیا ہے اس میں سارا رول جنہوں نے ادا کیا وہ عرفا اور صوفی ہے. عرفا نے اس میں سارا رول ادا کیا, اگر عرفا نہ ہوتے تو انقلاب آ بھی نہیں سکتا تھا. خود امام خمینی کا تعلق عرفا کی قبیل سے ہے. امام خمینی کی ایک کتاب بھی سوائے فقہی مسائل کے ایک کتاب بھی عوامانہ نہیں ہے, یعنی وہ اس طرز پہ نہیں لکھی گئی کہ کوئی محدث اور مفسر اور فقی اور اصولی اسے سمجھ سکے. خالصتاً وہ ابن عربی کے نظریات پر کتابیں لکھی گئی خالصتاً, حتیٰ کہ چہل حدیث جو ہے وہ ترجمہ ہو چکی ہے, اس میں صبر کی ہم روایت کی تشریح پڑھیں, صبر کی تشریح کی ہے. جو منازل امام خمینی نے بیان کیے ہیں وہ فتوحات مکیہ میں پائی جاتی ہیں. خود امام خمینی کا تعلق عرفا میدان سے, اور یہ وجہ بنی کہ امام خمینی علیہ رحمہ کو بعض نام نہاد شیعہ علماء نے کفر کا ان کے اوپر فتویٰ لگایا. اس لیے یہ بات اپنی پائے تکمیل کو پہنچی گئی, تزکیہ نفس کے بغیر حکومت میں آنا ممکن نہیں ہے. پھر جو حکومت ادھر حاصل ہوئی ہے امام خمینی کو وہ بھی بہت بڑا ایک کارنامہ اور معجزہ ہے, یعنی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا سوائے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور عہد میں جو نظر آتا ہے. اس کے علاوہ یہ ایسا حادثہ ہمیں نظر نہیں آتا. کیوں؟ مثلا کہ امام خمینی اکیلے فرد سے جب نکالے گئے, اس قدر اکیلے تھے کہ خدافظ کہنے کے لیے چار بندے نہیں آئے انہیں, اس قدر تنہا تھے. جب ایران سے نکال دیے گئے ترکی میں جاتے ہیں تو خوب انہیں پریشرائز کیا گیا, کیونکہ وہ ایک بوڑھا انسان ہے. ایک آپ عام ابا کبا کے بغیر امام خمینی کی تصویر دیکھیں, ایک عام بوڑھا سا انسان دکھائی دیتا ہے, لیکن ہمت اس کی دیکھیں تو وہ پہاڑ سے بھی ہمیں زیادہ دکھائی دیتی ہے. وہ ایک بوڑھا انسان بڑھاپے کی عمر میں ترکی میں جاتا ہے, ترکی سے ملک بدر ہو کے نجف میں جاتا ہے, نجف میں صدام اس کی پاپولرائز کرتا ہے، ادھر کا وہ علماء ذریعہ انہیں دبایا جاتا ہے، اور اس کے باوجود وہ امید سے ہیں کہ میں ادھر ٹائم کر لوں گا، اور لوگ انہیں چھپ چھپ کے لیٹر بھیجتے ہیں، امام خمینی انہیں خط کا جواب دیتے ہیں، پھر شاہ کی طرف سے صدام کو نوٹس آتا ہے کہ اس کے اوپر سختی کی جائے، اور پھر امام خمینی پہ سختی کی جاتی، لیکن وہ بڑھاپے میں پہلے بھی نہیں اپنی جگہ سے، یہاں تک کہ صدام نے انہیں کہا کہ آپ عراق چھوڑ دیں، وہ عراق چھوڑ کے سخت طبیعت ان کی خراب، دل کا عارضہ میں بھی مبتلا تھے کیونکہ ہارٹ اٹیک انہیں ایک دفعہ ہو چکا تھا، ان تمام سختیوں کے ساتھ وہ کویت کے بارڈر پہ جاتے ہیں، اور جب آدھی رات کی تاریکی میں بارڈر پہ پہنچتے ہیں تو کویت کی حکومت انکار کر دیتی ہے، اور امام خمینی اسی طریقے سے پھر واپس عراق میں آتے ہیں اور وہ رات گزارتے ہیں، اور اس کے بعد فرانس تشریف لے جاتے ہیں، اور امام خمینی ایک مشہور جملہ اس وقت کہتے ہیں اور جو آج بھی بہت لیا جاتا ہے، کہ امام کہتے ہیں کہ میں اپنی پوری کی پوری عمر اسی طرح بارڈروں پہ چلتے پھرتے گزار دوں گا، لیکن شاہ کے سامنے کبھی تسلیم نہیں ہوں گا، یہ لیکن ایک بوڑھے کے جذبات ہیں، اگر ہم قرآن کریم کی نگاہ میں بڑھاپے کی آفات کو مد نظر رکھیں تو یہ بات خود ایک معجزہ ہے جو ان کے منہ سے نکلی ہے، کیونکہ بوڑھے کا دل بہت نرم ہوتا ہے، خدشات کا شکار ہوتا ہے، ہمت اس میں ہوتی نہیں ہے، اور اولاد اور ان چیزوں کا غم اس کی پتاری ہو جاتا ہے، جبکہ عراق میں امام خمینی کے جوان بیٹے جو آیت اللہ شہید محمد مصطفیٰ خمینی جو ہیں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ عراق میں استاذ العرفا جو کہ تمام موجودہ عرفا کے استاد گزرے ہیں سید علی قاضی طباطبائی، ان سے ایک ملاقات امام خمینی کی ہوتی ہے، اور وہ ملاقات بہت جاذب ہے، بہت زیادہ جاذب ہے، اس ملاقات میں جو واقعہ کتابوں میں موجود ہے اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی آئندہ آنے والی ایک نوید ہے۔ وہ سید علی قاضی طباطبائی بہت عظیم شخصیت ہیں، بہت زیادہ عظیم شخصیت ہیں، جو کہ عالم تشیع میں ابھی گزری ہیں، تقریباً ان کا 1980 کے لگ بھگ انتقال ہوا تھا، اور ابھی جتنے بھی بڑی شخصیات پائی جاتی ہیں، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ جوادی عاملی، شہید مطہری یا اس قبیل کی جو عرفانی مزاج کے ہیں، سب سید علی قاضی طباطبائی کے شاگرد ہیں، جیسے آیت اللہ بہجت ہو گئے۔ امام خمینی ان کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں تو ملاقات بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ سید علی قاضی طباطبائی کا طریق یہ تھا کہ جو ان سے ملاقات کے لیے آتا وہ اپنے بڑھاپے اور عظمت کے باوجود دروازے پہ آ کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے، اور پھر خود اس کو ایک مخصوص جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ با اخلاق اور متواضع شخصیت تھی۔ لیکن جب امام خمینی داخل ہوتے ہیں تو وہ اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہوتے، امام خمینی دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد سید علی قاضی طباطبائی انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ پہ بیٹھ جائیں، یعنی اس میں آپ ابھی اندازہ لگائیں دونوں کی عمروں میں کتنا فرق تھا۔ امام خمینی کی اس وقت عمر 70 سال کے قریب تھی، 65 یا 70 کے درمیان تھی، اور سید علی قاضی طباطبائی کی عمر 90 سال کے قریب تھی، یعنی بہت زیادہ فرق تھا، استاد اور شاگرد کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اتنا فرق تھا۔ بہرحال امام خمینی ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سید علی قاضی طباطبائی کی عموماً جو سیرت تھی وہ خود بات چیت کیا کرتے تھے، حال احوال پوچھا کرتے تھے، اور اس کے تواضع اور مہمان نوازی کرتے تھے۔ انہوں نے امام خمینی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، امام خمینی بھی نیچے دیکھتے رہے، سید علی قاضی طباطبائی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں زمین کی طرف رکھ کے جھکائی انہوں نے آنکھیں رکھی، یہاں تک کہ 45 منٹ اسی طرح گزر گئے، کیونکہ یہ جو جنہوں نے واقعہ نقل کیا وہ سید علی قاضی طباطبائی کے عظیم شاگرد عباس کوچانی ہے، جو کہ بہت مشہور عارف اور صوفی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ خود نقل کیا کتابوں میں، اور عام کتابوں میں آج کل موجود بھی ہے۔ اچھا، اب یہ 45 منٹ گزرے تو یہ عباس کوچانی کہتے ہیں کہ مجھے سید علی قاضی نے حکم دیا کہ فلاں فارسی کی کتاب اٹھا لاؤ، کیونکہ وہ عباس کوچانی کہتے ہیں کہ میں فارسی کے نام پہ حیران ہوا کہ ان کی لائبریری میں تو فارسی کی بہت کم کتابیں تھیں، سب عربی میں کتابیں تھیں، اور انہوں نے جو کتاب کا نام لیا وہ آج تک انہوں نے دیکھی نہیں تھی، جبکہ ان کی عمر ان کے اسی کتاب خانے میں گزری تھی۔ عباس کوچانی بہت قریبی شاگرد رہے ہیں، ساری عمر انہوں نے ادھر ہی گزاری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نام لیا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب میں کھڑا ہوا تو خود بخود میرا جسم ایک جگہ مائل ہوتا گیا اور حرکت کرتا گیا، اور ایک جگہ پہ آ کے میرے ہاتھ سے وہ کتاب ٹکرائی تو دیکھا جو نام لیا وہی ہے. بہرحال کہتے ہیں میں لے آیا. اب جب لے آیا تو سید علی قاضی طباطبائی نے کہا کہ تم پڑھو اسے. تو عباس کوچانی کہتے ہیں میں کہاں سے پڑھوں؟ سید علی نے کہا کہ آپ کھولیں جہاں جو صفحہ نکلتا ہے وہ پڑھیں. کہتے ہیں جب میں نے وہ کھولا تو ایک داستان تھی. اب میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ ان کے سامنے داستان پڑھوں تو یہ تو ان کی شان و شوکت کے خلاف ہے, کیونکہ بک شخصیات تھی نا, ان بزرگ شخصیات کے سامنے ہم بچوں کا قصہ سنانا شروع کر دیں تو یہ ان کی محفل کے خلاف ہے. تو سید علی قاضی نے کہا کہ جو لکھا ہے بس تم پڑھو. کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں داستان یہ تھی کہ ایک دن بادشاہ تھا, اس نے لوگوں کے حکومت کے اوپر قبضہ کیا تھا اور لوگوں کو بہت زیادہ ظلم و ستم میں مشغول کیا ہوا تھا. لوگ بھی اس سے بہت زیادہ تنگ تھے اور اس کی قتل و غارت انتہا کو پہنچ چکی تھی. تو ایک عالم ربانی اس سرزمین پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس بادشاہ سے ٹکر لیتا ہے اور اس کی نفی کرتا ہے. ظالم بادشاہ اس عالم ربانی کے قتل کے در پہ ہوتا ہے اور مختلف بہانوں سے سازشیں کر کے قتل کرا دینا چاہتا ہے, لیکن وہ ہر دفعہ بچ جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کی سزا ملک بدر ہونا قرار پاتی ہے اور اس عالم ربانی کو ملک بدر بادشاہ کر دیتا ہے. پھر یہی عالم ربانی کچھ عرصے کے بعد واپس اس ملک میں لوٹتا ہے اور وہاں پہ خدا کا نظام نافذ کر دیتا ہے, خداوند عالم کا نظام حکومت نافذ کر دیتا ہے. اور یہ حکومت کا جو نفاذ ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت تک قائم رہے گا. یہ کہہ کہ وہ داستان ختم ہو جاتی ہے. اچھا, یہ سننا تھا امام خمینی بھی وہاں سے اٹھ کے واپس چلے گئے. اب امام خمینی کے ساتھ وہ ہمیشہ بزرگ اساتیز کے ساتھ دو چار شاگرد ہوتے ہیں, تو وہ بڑا برہم ہو رہے تھے کہ کوئی قدر آپ کی انہیں کی عزت احترام نہیں کیا. تو امام خمینی نے انہیں خاموش کرایا اور کہا کہ جتنا میں تصور کرتا تھا اس سے کہیں بلند یہ انسان نکلا, سید علی قاضی طباطبائی. اب یہ واقعہ امام خمینی نے انقلاب لانے سے کئی عرصہ پہلے کا, تقریباً 10-15 سال پہلے کا. یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو انقلاب اور نظام حکومت ہمارے سامنے قائم ہوا ہے اس کے پیچھے غیبی طاقت ہے. اس لیے جب فرانس میں امام خمینی علیہ رحمہ تھے, امام خمینی کی ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ نماز وقت پہ پڑھتے تھے, ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے تھے. پوری دنیا کی نیوز ایجنسیز اس وقت آ گئیں کیونکہ امام خمینی نے ایران جانے کا فیصلہ کیا اور یہ ایک بہت بڑا ہنگامہ تھا کہ وہ ایران چلے جائیں. تو فرانس میں صبح کا ٹائم تھا تو لیٹ ہوگی, ایجنسیاں وغیرہ آئیں تو تقریباً 12:15 ہو گئے. امام خمینی سوالوں کے جواب لوگوں کو دیتے ہوئے فارغ ہوئے آنے لگے, تو جیسے ہی ان نیوز ایجنسیز اور ان لوگوں کے سامنے آئے بولنے لگے تو گھڑی پہ انہوں نے نگاہ ڈالی, 12:30 ہو گئے. انہوں نے ان کے سوالات کا جواب دیے بغیر نماز پڑھنے چلے گئے. اب یہ دیکھیں, یہ انسان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے, بہت زیادہ. ہمارے سامنے اگر ہمارے کوئی قریبی بھی بیٹھے ہو ہم نماز کے لیے اٹھ کے نہیں جائیں گے. یہ خدا سے ایک خاص تعلق کی بات ہے کہ پوری دنیا کو نظروں کے اپنے سامنے پست کر کے خدا کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بوڑھا انسان چلے جائے, جبکہ اسے یہ پتہ ہے کہ میں ابھی جو بیان دوں گا وہ پوری دنیا میں نشر ہوگا اور میں کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے یہ بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے کہ لوگوں میں حرکت لے آئے. لیکن امام خمینی اس کسی راستے کو اختیار نہیں کرتے اور خدا کی عظمت کو سب سے بالا رکھتے ہوئے خدا کے حضور نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ تشریف لاتے ہیں. شہید مطہری ایران سے اپنے دوستوں کی طرف سے, اپنے وفد کی طرف سے امام خمینی کی طرف گئے تھے تاکہ ان سے سوال جواب کریں اور ان کی آراء کو ایران لا کے بیان کیا جائے, کیونکہ ایران کا میڈیا کچھ بھی نہیں بتاتا تھا. شہید مطہری کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے, نہ لوگ آپ کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں, حکومت آپ کے خلاف ہے, دنیا کی طاقتیں آپ کے خلاف ہیں کہ فرانس ہے, سعودی عرب ہے, رشیا ہے, امریکہ ہے, عراق صدام ہے, کیسے آپ کامیاب ہوں گے؟ تو شہید مطہری جب واپس آئے تو ان کے دوستوں نے پوچھا اپنی امام خمینی کو کیسا پایا؟ تو شہید مطہری کہتے ہیں کہ میں نے ان میں چار ایمان پائے, چار آمنہ پائے. کہتے ہیں چار چیزوں پہ ان کا ایک عجیب نوعیت کا اعتقاد اور ایمان ہے کہ میں اس کو درک کر کے حیران اور پریشان رہ گیا. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو خدا پہ بہت یقین اور اعتماد ہے, اندھا دھن اعتقاد ہے, انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو, اس قدر خدا کی اس کو قبول کریں. اور پھر انہوں نے امام خمینی کے جوابات بتائے. کہتے ہیں جب میں نے پہلا سوال کیا تو امام خمینی نے کہا کہ جو شخص خدا کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ماں خدا کی مدد کو اپنی آنکھوں سے بار بار مشاہدہ کر رہے تھے. دوسرے بات انہوں نے کی کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ لوگوں کے دل ان کے ساتھ ہیں, وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ لوگ ان کو نہیں چاہ رہے. تو یہ امام خمینی کا ایمان تھا کہ جب وہ آئے وہاں پہ لوگوں کی مدد سے انہوں نے حکومت قائم کی. جب امام خمینی ایران آتے ہیں, اترتے ہیں, سٹیج قائم ہوتا ہے, تو جب پہلے الفاظ بولتے ہیں کہ ہم حکومت قائم کریں گے یہاں پہ, تو سارے لوگ تالیاں بجاتے ہیں. یہ ادھر کا رواج تھا دیکھیں ایران, کیونکہ سب سے زیادہ اسلامی ممالک میں غرب پسند جو ملک ہے وہ ایران ہے. ابھی بھی ایسی کیفیات ہے کہ وہاں یہاں کے لوگ بہت بن سنور کے رہتے ہیں اور غرب کی مکمل کاپی کرتے ہیں لباس میں اور زندگی کے گزارنے کے طور طریقوں میں. تو لوگوں نے فوراً تالیاں بجائی. اس وقت شہید مطہری نے سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا کہ اگر کوئی اس زمین پہ بلند ذات ہے صرف اللہ کی ذات ہے, اگر کوئی خوشی کی بات ہے تو وہ خدا کی عظمت کے اوپر ہمیں خوش ہونا چاہیے. اگر حکومت بھی قائم کر رہے ہیں تو اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم کہ ہم کوئی بڑی قوم ہیں, ہم نے کوئی کارنامہ انجام دیا, بلکہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ خدا کی عظمت نمایاں ہو, خدا کی ذات ہمارے لیے نمایاں ہو. تو یہ سبب بنتا ہے کہ یہ نائب امام کی حکومت ہے. اور پھر تعجب کی بات دیکھیں کہ جب امام خمینی نے حکومت قائم کی تو افراد سارے شہید کر دیے گئے. ایک بم دھماکہ ہوا, 72 افراد جو کہ حکومت چلا رہے تھے, پارلیمنٹ کے سارے ممبران اڑ گئے. وہاں سے صدام نے حملہ کر دیا سعودی عرب کی مدد سے. اچھا, پھر داخلی جنگیں شروع ہو گئی. کرد ایک بہت بڑا صوبہ شمار ہوتا ہے, آدھا پاکستان ہے ایران کے لیے. انہوں نے بغاوت شروع کر دی, کردوں نے بغاوت کر دی, جیسا کہ آپ یہ سمجھے کہ اسلام آباد میں حملہ کر دیا ہو وزیرستان والوں نے. وزیرستان ہے ادھر کا کرد. انہوں نے بغاوت کر دی. جو پہلا صدر تھا وہ خائن نکلا, اس نے بنی صدر نے امام خمینی کے خلاف بغاوت کی, شہید کرنے کی امام خمینی کو کوششیں کی. ان سب بحرانوں کے باوجود آپ دیکھیں ایران کی حکومت کامیاب ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے یہ جماعت ابھی کامیاب ہوئی ہے, واقعی خدا کی طرف سے ایک معجزہ ہے, اور امام زمانہ علیہ السلام کی راہ ہموار کرنے کی ایک کڑی ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ نظام نیابت کے حوالے سے اگر کوئی سیدھا پوائنٹ مزید رہ گئے تو اس کا ہم الگ سے جائزہ لیں گے, یا آپ کے سوالوں کی صورت میں کوئی پوائنٹ نظر آیا نیکسٹ ٹائم امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہم اگلے ٹاپک پہ منتقل ہوں گے, اور وہ یہ ہے کہ آیا رابطہ نیابت کی صورت میں تو ہے امام مہدی علیہ السلام سے, لیکن براہ راست رابطہ بھی ممکن ہے یا نہیں, اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے یا ملاقات ہو سکتی ہے یا ملاقات نہیں ہوگی. خداوند عالم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, امام زمانہ علیہ السلام کو السلام کی زخم کو جلد عطا فرمائے, جلد فرمائے, اور ہمیں ان کے عوام و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی برادر کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آتے ہیں. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی اگر ایسے ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکچرز اگر آپ کہیں دینا چاہتے ہیں, کہیں اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ اگر معلومات ہیں اور معلومات ہر انسان تک پہنچنا چاہیے, اگر اس نیت سے ہو تو کوئی حرج نہیں. ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کیا نشست کریں گے, ہم اس بات کو مد نظر رکھیں. اکثر ٹائم ٹیبل لمبے مدت تک فالو نہیں کر پاتا انسان. اچھا, یعنی ٹائم ٹیبل میں ہم کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, یہ کیسے ہم اس کو منظم کریں, یہ ایک الگ ٹاپک بنتا ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ آج کل کے دور میں تو مینجمنٹ ایک بہت بڑا سبجیکٹ شمار ہوتا ہے. معذرت، ایک کال آ رہی ہے، میں کال کے بعد آپ کے نا سوالوں کے جواب دیتا ہوں، آپ سے اجازت چاہوں گا، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.